السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. بحیثیت مومن اور بحیثیت انسان، جہاں ہمارے کچھ حقوق ہیں وہاں ہمارے ذمے کچھ فرائض بھی ہیں. حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں. ہمارے ذمے حق کیا ہے اور ہمارے فرائض کیا ہیں؟ آج ہماری زندگی کوئی الٹی ہو گئی، الٹی گنگا بہہ رہی ہے، ہر بندہ اپنے حقوق کی آواز لگا رہا. یہ یونین کیوں بنتی ہے فیکٹریوں میں، ملوں میں، دفاتر میں، آفیسز میں؟ کہ ہمارے حقوق، ہمارے حقوق. مجھے ایک پرانا ملا یونین کا صدر، جب یہ رستم اور سہراب کا دور تھا کہ ہم فیکٹریاں بند کرا دیتے تھے، ملیں بند کرا دیتے تھے، مرضی ہوئی تو آگ لگوا دیتے تھے، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تھا، اربپتی تاجر ہمارے سامنے بے بس ہوتا تھا. اس کا انجام جو میں نے اس کی زندگی میں دیکھا مجھے یاد ہے، اس کی ہڈیاں اندر سے سسک رہی تھیں، گھر برباد، رزق ختم، نسلیں اس کو منہ پہ تھپڑ مارتی تھیں، جوتے مارتی تھیں، بڑھاپے میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا. اور مجھے خود کہنے لگا کہ میں اپنی تنخواہ بھی لیتا تھا، ساتھ ان سے اپنے مطالبے منوا کے جرمانے لیتا تھا، بھتے لیتا تھا، گنڈا ٹیکس لیتا تھا. آج وہ چیزیں ایسی ہیں، میری نسلیں ہیں مجھے دیکھنے کو قبول نہیں کرتی اور مجھے نفرت کی نظر سے دیکھتی ہیں، جن کو میں نے اچھا کھانا، اچھی روٹی، اچھا پہننا، اچھا سکول اور اچھی تربیت کے نام پہ سارا کچھ میں نے کیا تھا. ہمارے ذمے کچھ حقوق بھی ہیں، بہت زیادہ فرائض بھی ہیں، بہت زیادہ ذمہ داریاں بھی ہیں جو ہمارے ذمے ہیں، انسانوں کی بھی، جنات کی بھی، جانوروں کی بھی. ہمارے ذمے ذمہ داریاں ہیں، اور جن کو ہم اگر ادا کر لیں تو ان کی بے زبان دعائیں ہمارا ساتھ دیتی ہیں، ان کی ایسی دعائیں جن کے الفاظ نہیں ہمارے کام بنا دیتے ہیں، ان کی ایسی دعائیں جن کے بول نہیں ہماری نسلوں کو سنوار دیتی ہیں. ہاں، ہمارے ذمے بہت ذمہ داریاں بھی ہیں. میں اس دن ہڈی ایسے میرے دل میں آیا، میں نے کہا ہڈی کہاں پھینکو، کیونکہ یہ ہڈی اپنی مرضی سے پھینک تو نہیں سکتے ہم. کھانے کے بعد جو ہڈی ہوتی ہے، گوشت کی ہڈی، یہ تو اپنی مرضی سے پھینکنا ہمارے ذمے ہے ہی نہیں، یہ تو کسی کا حق ہے جو ہم نہیں کھا سکتے. ہم ہڈی نہیں کھا سکتے، ہم ہڈی پہ لگا گوشت کھاتے ہیں، لیکن ہڈی کسی کا حق ہے، اور اگر ہم نے اس کی قدردانی نہ کی ہم کسی کا حق کھا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے، میرے آقا مدینے والے کریم آقا نے فرمایا، اس ہڈی پہ اللہ پاک غذا لگاتا ہے، کن کی؟ جنات کی. اس کو ایسے نہ پھینکو، کوڑے میں پھینک دیا، گندگی میں پھینک دیا، اس کو صاف شہروں میں پھینکے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو میاں صاحب کہتے تھے، مولانا مظفر حسین کاندھی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں ہے کہ ایک مہمان ان کے پاس طالب علم تھے، تو فرمایا کہ تمہیں پتا ہے دسر خان کا، دسر خان کسے کہتے ہیں اور دسر خان کے آداب کیا ہیں؟ پھر خود ہی فرمایا کہ اس میں ہڈیاں ہیں تو صاف جگہ پہ پھینکو، اس کے روٹی کے ٹکڑے ہیں تو ان کو پرندوں کو دو، اور اس کے جو ذرے ہیں چھوٹے چھوٹے روٹی کے تو وہ چونٹیوں کے بلوں کے لیے، کیڑوں مکوڑوں کے لیے. ہمارے ذمہ تو بہت سے لوگوں کے حقوق ہیں، ہم اپنے حقوقوں کی فریاد کر رہے ہیں. ایک صبح کہتا ہے دوسرا صبح ہمارا پانی کھا گیا، دوسرا کہتا ہے ہماری روٹی کھا گیا. ہمارے ذمہ تو پتہ نہیں کتنی ذمہ داریاں ہماری ہیں. کسی نے پوچھا کہ آج تک آپ نے کسی پہ اعتراض نہیں کیا، کہا اپنے ایبوں سے ابھی فرصت ہی نہیں ملی، اپنے ایبوں سے ابھی فرصت ہی نہیں ملی، تو کسی کو کیا دیکھوں میں؟ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ذمے کیا ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ بوٹی اس کی ہڈی ہم پھینک دیتے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ جنات کے تعلقات ہیں، میں نے ان سے یہ بات بارہا سنی ہے کہ جو ہڈی کی قدردانی نہیں کرتے، ہڈی کو مس یوز کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، ہم لوگ ان کے دشمن بن جاتے ہیں، یا پھر ہمیں غصہ آتا ہے کہ ہماری غذا ضائع کر رہے ہیں، ہماری غذا ضائع کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ قطرہ قطرہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہڈی کا ایک ٹکڑا ہماری بخشش کا ذریعہ، ہمارے رزق کا ذریعہ، ہماری زندگی کی برکتوں، خیروں اور عافیتوں کا ذریعہ بن سکتا ہے، بن رہا ہے اور بنے گا. تو چھوٹی چھوٹی چیز کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں کہ اس کے اندر نہ معلوم کس کا رزق رکھا ہے اور اس کے کس کے ذمے ہے کہ ہمیں پہنچانا ہے. ہمارے ذمے ہے، ہمیں پہنچانا ہے، کسی کا رزق رکھا ہے اور اس کا رزق ہم ضائع کر رہے ہیں. ایک درویش تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جوان ہے، اس پہ تارکول کا لباس ہے اور جہنم میں جل رہا اور بہت اذیت میں ہے اور جہنم کی آخری تاریکیوں میں ہے. تو اس سے اس کے احوال پوچھے، تو اس سے کہنے لگا کہ میری ماں تھی، بڑی محبت کرتی تھی، باپ فوت ہو گیا، پھر میں بھی فوت ہو گیا، اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی، میرے مجھے بھول گئی اور دوسرے شوہر کے ساتھ مشغول ہو گئی. ماں مجھے کچھ دے دیتی تو میرا بھی کام بن جاتا. تو اس درویش نے ان کی ماں کا حال پوچھا، یعنی پتا، ایڈریس پوچھا، کہاں رہتی، کس جگہ رہتی. ڈھونڈتے ڈھانڈتے وہاں پہنچے گھر میں، تو پتا چلا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے، کہیں دریا کے کنارے کہیں. تو وہاں سے گیا تو دور سے آواز دی کہ میں ایک شخص ہوں، ایسے ایسے تیرے بیٹے کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور ایسے ایسے میں جو ہے وہ. تو وہ کسی کیفیت میں تھی بھائی، اور وہ عذاب میں ہے اور پریشان ہے، تو اس کے لیے کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی نام، کوئی اعمال، کوئی ہدیہ، کوئی استغفار. تو اس نے دور سے نا ایسی مٹی کا پانی کا چلو اٹھا کے ایسے پھینک دیا، اس مائی نے نہا رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، ایسے پانی پھینک دیا کہ لے جا، میں نے صدقہ کر دیا. اسے بڑا افسوس ہوا کہ اتنا بھی کوئی جلد بندہ بھول جاتا ہے اپنے خون کو، اپنی نسلوں کو. رات کو خواب میں دیکھا تو وہی جوان ہے جو عذاب میں تھا، وہ رحمت اور راحت میں ہے اور جنت کے انوکھے لباس میں ہے، اور شکریہ ادا کر رہا کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری ماں تک میرا پیغام پہنچا دیا اور اس کا ہدیہ مجھے ملا، تو اللہ نے یہ دے دیا. حیران، تجھے یہ ہدیہ کیا ملا؟ اس نے کہا جس وقت اس نے پانی کا چولو پھینکا تھا ایک کیڑا پیاسا تھا وہ اس کی پیاس بجھ گئی, اس نے دعا کر دی میرے کام بن گئے. ہم تو اپنے ذمے بہتوں کے ذمے لے کے, اپنے ذمے بہتوں کے ذمہ داریاں لے کے چل رہے ہیں, بہتوں کے حقوق لے کے چل رہے ہیں. ہم کون سا تنہا ہیں, اپنی روٹی کھا لی اور فارغ ہو گئے اور دسترخوان کو جھاڑ دیا نالی کے اندر اور روٹیاں کوڑے کے اندر اور ہڈیاں جو ہیں ڈسٹ بن کے اندر کوڑے کے اندر ڈال دی اور ہم فارغ ہو گئے. کیوں؟ ہمارا تو پرانے کپڑے اپنے نہیں, ہمارے پرانے جوتے اپنے نہیں, ہماری چیزیں استعمال والی اپنی نہیں ہیں, ہمارے ذمے لوگوں کی ذمہ داری ہیں. حتیٰ کہ یاد رکھیے گا, خوشبو لگا کے بھی آپ کسی کی ذمہ داریاں پورا کر رہے ہیں, کسی کی غذا کا اہتمام کر رہے ہیں. خوشبو لگا کے بھی آپ کتنے لوگوں کو غذا پہنچا رہے ہیں خوشبو کے ذریعے. جنات کی غذا نیک جنات کی غذا خوشبو ہے, حدیث میں آتا ہے فرشتوں کی غذا خوشبو ہے, آپ غذا پہنچا رہے ہیں ان کو. خوشبو کے ذریعے آپ نیک فرشتوں کو غذا پہنچا رہے ہیں جو آپ کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں, بلاؤں کو ٹالنے کا, اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے میں اللہ کے حکم سے اللہ کے امر سے فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں, کفایت کرتے ہیں, کفالت کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. کیوں فرمایا؟ جو اگلی صفوں میں نمازوں کا اہتمام کرے, حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, اور وہ بیمار ہو جائے اور پھر نماز کے لیے نہ آئے تو فرشتے اس کی عیادت کو جاتے ہیں. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے جو اگلی صفوں میں نمازوں کا اہتمام کرے اگر وہ کسی کام پہ جاتا ہے تو فرشتے اس کے کام میں اس کی مدد کرتے ہیں. ہم تو فرشتوں کی غذاؤں کا بھی ساتھ دسترخوان لے کے چلنا ہے چل رہے ہیں. فرشتوں کا دسترخوان کیا ہے؟ خوشبو ہے. جنات کا دسترخوان کیا ہے؟ ہڈی ہے, ہڈی, یہ گوشت کی ہڈی. اور پہلے دور میں گوشت کی ہڈی تھوڑی تھی, گوشت تھوڑا کھایا جاتا تھا. مجھے ایک بندہ کوچ میں سفر کر رہا تھا, مجھے کہنے لگا اگر برائر نہ ہوتا تو بندہ بندے کو کھا جاتا, اتنا ہمارا گوشت کا مزاج بڑھ گیا ہے. اس کی ہڈی ہے, چاہے وہ مرغی کا گوشت ہے, جانور چھوٹے بڑے جانور کا گوشت ہے, اس کی ہڈی کو اللہ غذا لگاتا ہے. اس کو صاف جگہ پہ رکھنا, بظاہر کتے بلے کھا جائیں چلو کتا ہی کھا جائے, خنزیر ہے حرام ہے, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اس کو بھوکا پیاسا رکھو اس کو مار دو. اسی نجس جانور کو آقا نے بیان فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک طوائف نے رنڈی نے اسی نجس جانور کو کتے کو پانی پلا دیا تھا, پیاسے کو پانی پلا دیا, اور اللہ کریم جل شان انہوں نے بخشش کر دی. اور بلی کو ایک نیک عورت نے, یہ بھی حدیث ہے میں عرض کر رہا ہوں مفہوم ہے, نیک عورت نے, تہجد گزار عورت نے, صالح عورت نے بلی کو بند کر دیا بلی کو, اور حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے کہ وہ چھوڑ دیتی چوہے وغیرہ چیزیں کھا جاتی اور وہ مر گئی, اور اس کی وجہ سے اس کو عذاب میں ڈالا, اور کتے کو پیاسے کو اس کی وجہ سے طائف طوائفہ اور جو ہے رنڈی کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا. ہم تو اپنے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں لیے نہیں پھر رہے ہیں, لوگوں کو دعائیں دینا یہ ہمارے ذمے ہیں, وہ سلام کی شکل میں ہے, وہ دعاؤں کی شکل میں ہے. اور سلام ایک ایسی دعا ہے جو انجان اور نہ جانے اس کا کیا دکھ ہے, اس کی کیا تکلیف ہے, پتہ نہیں کس پریشانی میں جا رہا, آپ نے اس کو سلام کہہ دیا کہ اللہ تجھے سلامت رکھے اور تجھ پہ اللہ کی سلامتی آئے. یعنی اس سلامتی سے مراد ہے اگر تیرے پیٹ میں درد ہے تو وہ سلامتی کی وجہ سے ختم ہو جائے, تیرے دل میں درد ہے, کمر میں درد ہے, گھٹنوں میں درد ہے, تیرے کلہے میں درد ہے, تیرے جسم میں کہیں درد, تجھے غموں کا درد ہے, تجھے دکھوں کا درد ہے, تجھے مصیبتوں کا درد ہے, تجھے مسائل کا درد ہے, تجھے ہم کا حزن کا درد ہے, تیرے گھر کے مسائل مشکل, تیرے کوئی درد ہے, اللہ تیرے درد ختم کر دے, تجھ پہ اللہ سلامتی بھیجے. جب اس کریم کی سلامتی آئے گی سارے درد ختم ہو جائیں گے, کیونکہ اس کی سلامتی سے ہی کائنات کا وجود ہے, اور اس کی سلامتی سے ہی مسائل کا حل ہے، اور اس کی سلامتی سے ہی مشکلات کی دوری ہے، اور اس کی سلامتی سے ہی اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اور اس کی سلامتی سے ہی دنیا آخرت کی خیریں ہیں، اس کی سلامتی سے ہی آخری وقت میں کلمہ ہے، اسی کی سلامتی سے ہی لقمہ غذا کی نالی میں نہیں جاتا، غذا کی نالی میں جاتا ہے، سانس کی نالی میں نہیں جاتا، اور اس کی سلامتی بھی قبر میں روشنی ہے، اس کی سلامتی سے ہی جنت کا اللہ کے ہاں اعلیٰ مقام ہے، اور اسی کی رحمت اور سلامتی سے ہی انبیاء بھی جنت میں جائیں گے، ہم بھی جنت میں جائیں گے. کسی کو سلام کہہ دینا، حدیث میں آتا ہے مفہوم آقا نے فرمایا کہ قرب قیامت میں اذان جو معزز آدمی ہوگا نہیں دے گا، وہ کہے گا گرے پڑے لوگوں کا یہ شعبہ پیشہ ہے، گرے پڑے لوگوں کا، اس لیے معزن کی تنخواہ ہم تھوڑی دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں آج تک معزن کی تنخواہ پوچھی کتنی ہے؟ امام کی تنخواہ پوچھی کتنی ہے؟ اپنی تنخواہ، اپنے بچے کی جتنے کی جوتی آتی ہے اتنے امام کی تنخواہ ہوتی ہے. کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں ہم، زیادتی کر رہے ہیں. پوچھے ہی نہیں. انہوں نے کہا جی مسجد کی کمیٹی کے ذمہ ہے. چھوڑ کمیٹی کو، تو خود کمیٹی ہے، اللہ کے لیے اس کو گفٹ دینا شروع کر دے. حدیث میں آتا ہے آقا نے فرمایا کہ گرے پڑے لوگوں کو اذان کے لیے چنا جائے گا. اور یاد رکھیے گا، مؤذن کی جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دے رہا، اس کی جسم کو کیڑے نہیں کھا سکتے، مٹی نہیں کھا سکتی، اس کا جسم صحیح سلامت رہے گا تا قیامت. اور میرا وجدان ہے، میرا ایک دل کی کیفیت ہے، جو مؤذن اور امام کی اللہ کے لیے خدمت کرتا رہے گا اس کا جسم بھی سلامت رہے گا. بلیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور، بلیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور. ان کو موت نہیں آتی، انتقال ہوتا ہے، منتقل ہوتے ہیں ایک عالم سے دوسرے عالم میں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں انتقال ہوتا ہے. ہماری ذمہ ذمہ داریاں ہیں، ہم ذمہ دار ہیں. پہلے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، پھر احتجاج کریں سڑکوں پہ، پھر ٹائر جلائیں، اور پھر سڑکیں بند کریں کہ ایمبولنس کے اندر لوگ سسک سک کے مر جائیں، اور پھر حکومتوں کے خلاف بھی احتجاج کریں، امریکہ کے خلاف بھی کریں، اپنی قوم کے خلاف بھی کریں، دوسری قوموں کے خلاف بھی کریں. پہلے اپنے حقوقوں پہ نظر تو ڈال دیں کہ میری ذمہ حقوق کیا ہیں. میرے ذمہ تو چونٹیوں کے حقوق ہیں، میرے ذمہ تو جنات کے حقوق ہیں، میرے ذمہ تو انسانوں کے حقوق ہیں. ان کو دعائیں دینی ہیں میں نے، ان کے حالات پوچھنے ہیں، ان کے مسائل حل کرانے میں ان کا ساتھ دینا ہے. اگر اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار میں جن دکھی لوگوں کا تذکرہ آیا ہے ان کے لیے میں نے کتنی دعا کی. ذمہ بن جاتا ہے، حق بن جاتا ہے کہ میں ان کی جا کے ان کی مدد کروں. ہاں آپ خبریں دیکھ رہے اور خبروں میں کسی دکھیارے کو، کسی غم کے بارے کو، کسی پریشان حال کو دیکھ رہے، تو ہم نے اس کی جا کے مدد کس طرح کی؟ اور اگر نہیں بھی کر سکتے، یہ ایمان کی آخری حالت ہے کہ اس کو دل میں محسوس کریں کہ مولا تو اس کی مدد کر دے. دعا میں لگ جانا اور دل کی کیفیتوں میں لگ جانا. دنیا میں جہاں کہیں انسانیت پہ ظلم ہو رہا اور انسانیت پس رہی اور جس حالت میں پس رہی، میرے آپ کے ذمے ہے، یہ میرے آپ کے ذمہ داری اور حقوق میں شامل ہے، ذمہ داری اور حقوق میں شامل ہے کہ ذمہ ہے کہ میں جا کے ان کی مدد پہ پہنچوں، ان کی مدد کروں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت، جنگل بیابان، وہاں ایک جھونپڑی، اور درویش کی فقیر کے مزاج میں فقر تھا. اللہ پاک جل شانہ نے میرے آقا کے جتنے بھی غلام تھے، اہل بیت تھے، اصحاب تھے، ان سب کے رنگ جدا جدا ہیں، مزاج جدا جدا ہیں. آنکھیں کھلی ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی زونگا اللہ پاک نے ستارے بنائے ہیں اور ان ستاروں کی اپنی ضیاء اور روشنی ہے، تو ان کے مزاج میں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے مزاج میں فقر تھا، غربت پہ گزارا کرنے کا مزاج تھا، پتھر ماننے والا مزاج تھا، سوکھی روٹی سوکھا ٹکڑے کھانے کا مزاج تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے تشکیل کر دی جنگل میں کہ آپ جنگل میں تشریف لے جائیں، آخری وقت ہے، موت و حیات کی کشمکش ہے۔ تو یہ کہنے لگے میں تنہا کیسے گزارا کروں گی، آپ کی تجہیز و تحقین کیسے کروں گے، کہاں سے کفن لاؤں گی، جنگل بیابان ویران ہے، اور پھر حج کے ایام ختم ہو گئے ہیں، یعنی قافلوں کے حج بالکل قریب ہے، چند دنوں میں حج آنے والا ہے، اور جو شہرہ ہے، جو سڑک ہے، جو کچے راستے ہوتے تھے، اس میں سے قافلے کئی ہفتوں سے گزرنا ہی ختم ہو گئے، جو قافلے حج کو جانے تھے چلے گئے، کون آئے گا؟ تو میں نے کہا پریشان نہ ہو، ایک دفعہ ہم سارے بیٹھے تھے، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرا ایک صحابی، میرا ایک دوست، میرا ایک غلام ایسا ہوگا جو جنگل میں تنہا موت مرے گا، اور ایک جماعت آئے گی جو اس کی تدفینوں میں اور دفن میں اس کی مدد کرے گی۔ جتنے میرے ساتھی تھے وہ سارے فوت ہو گئے، اس محفل میں اکیلا میں تھا اور میں تنہا ہوں، پریشان نہ ہو، میرے آقا کی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے تو اگلی بھی پوری ہو جائے گی، کوئی آئے گی جماعت، مر جاؤں نا جب میں تو میرے اوپر کفن چادر ڈال دینا، لیکن میرے مرنے سے پہلے ایک کام کر۔ وہ اس کونے میں دیکھ، پوٹلی کے اندر ایک خوشبو، تھوڑی سی کستوری پڑی ہے، مشک پڑا ہوا ہے، اس کو پانی میں گھول کے چھڑک دے، ابھی فرشتے آئیں گے، یار آئیں گے، اور یار کی یار سے محبت ہوگی۔ اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا، نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے، یہ خوشبو ذرا اس جھونپڑی میں چھڑک دے، فرشتوں کی غذا ہے، دوست آئیں گے مجھے اللہ کی حضوری کے لیے لینے کے لیے، چھڑک دے، اس خوشبو کو چھڑک دے، اور انہوں نے چھڑک دیا۔ تو جب چھڑک دیا تو اللہ کا نام لیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس اللہ کی بندی نے تنہا تھی، چادر ڈال کے راستے میں جا کے بیٹھ گئی، حیران کون آئے گا، اللہ کا نظام دیکھے۔ امیر المومنین نے ایک تیز رفتار قاصد بھیجا کوفہ میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو، اس امت کے محدث، اس امت کے مفسر، اس امت کے محسن، قافلہ بھیجا کہ فوراً مکہ مکرمہ میرے پاس آؤ اور ملاقات کرو، اور وہ اسی راستے سے تیز رفتار اونٹنیوں سے دھول اڑتی قافلے کے ساتھ آ رہے تھے۔ آگے دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہے بے سر و سمانی کی حالت میں، اس نے ہاتھ ہلایا، ٹھہرے، کہنے لگے میں ابو ذر غفاری کی بیوی ہوں، فوت ہو گئے ہیں، کہ میں عبداللہ بن مسعود ہوں، حیران۔ اور ایک اور بات عجیب فرمائی، دیکھ لو، جاتے ہوئے بھی مطالبے نہیں کیے، حقوق کا خیال رکھا، فرشتے آ رہے ہیں، ان کا دسترخوان بچھاؤ، خوشبو پھیلا دی، اور دیکھو یہ ایک بکری کا بچہ کھڑا ہے، اس کو ذبح کر لو، اس کو ذبح کر دیا، اور کہا کہ اس کو پکا دو، وہ جماعت آئے گی بھوکھی ہوگی، جو مجھے تجہیز و تکفین، میرا دفن، ان کو کھانا کھلا دینا۔ ہاں، فرشتوں کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، ان کے دسترخوان کا علیحدہ انتظام کر دیا۔ سخی مدینے والے کے سخی غلام تھے، اور جو سخی غلام ہوتا ہے وہ ہر وقت اس ٹینشن میں رہتا ہے، اس انگزائٹی میں رہتا ہے، اور اس سوچ میں رہتا ہے میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میرے ذمے کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ میرا حق فلاں قوم کھا گئی، فلاں صوبہ کھا گیا، فلاں ملک کھا گیا، فلاں میرا پانی کھا گئے، فلاں بجلی کھا گئے، فلاں میرا ٹیکس کھا گئے، ایک یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، میں نے کیا کھایا، میرے ذمے ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ ایک بہترین شہری کی علامت ہے، یہ ایک بہترین شہری کی دلیل ہے، یہ ایک کامل مومن کا مزاج ہے۔ جب یہ مومن کے مزاج میں یہ چیز آ جائے گی، دنیا جہان کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، جھگڑے ختم، عدالتیں سنسان، وکیل اور پیشہ کرنے اور کاروبار کرنے کا سوچیں گے، اور حکومت ججز کے لیے اور ملازمتیں دے گی۔ بھائی یہ حضرات فارغ بیٹھے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ہیں۔ جب ہر بندہ یہ سوچے گا میرے ذمہ کیا ذمہ داری ہے، میرے ذمہ حقوق کیا ہیں، فرشتوں کے دسترخوان کا اہتمام کہ خوشبو پڑی ہے کستوری اپنی بیگم سے، اس کو پھیلا دو اس جھونپڑی کے اندر، اور وہ کچھ آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کھانا تیار کرو، میں تو جانے والا ہوں، وہ آ کے بھوکے نہ جائیں، وہ آ کے بھوکے نہ جائیں۔ ہم اس دن ایک جگہ گئے، ایک جگہ گئے تو بندہ بےچارا پریشان ہو گیا، ہم کچھ شاباب تھے، بندے تھے، تو مجھے کہنے لگا کھانا وغیرہ کچھ، میں نے کہا کچھ نہیں، پانی، میں نے کہا کچھ نہیں، ہاں پانی لے آؤ، تاکہ میں نے کہا اس بےچارے کو کچھ تو احساس ہو، میں نے پلا دیا۔ رات کا وقت تھا، ہم اچانک گئے تھے، اور مہمان اچانک ہی آتا ہے، اطلاع دے کے نہیں آتا، مس کال دی، میسج دیا، یہ تو کہانی اب چلی۔ ویسے بھی مہمان موت کا مہمان ہے یا کھانے کا مہمان ہے، وہ اچانک ہی آتا۔ میں جب واپسی پہ گاڑی میں بیٹھا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا، اللہ سے مانگو کہ مولا ہمیں کوئی ایسا گھر عطا فرما جس میں آنے والے مہمان کو دال دلیا مل جائے۔ دیکھو ہمیں بھوک لگی تھی، اور بھوک لگی ہوئی تھی، واقعی عشاء کا وقت تھا، اچھی خاصی بھوک لگی ہوئی تھی، اور گرمیوں کی عشاء تھی، بڑی لیٹ ہوتی ہے گرمیوں کی عشاء بھائی، یہ اسی عید کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے باغ کے ساتھ ایک صاحب رہتے تھے، ان کا وہ فوت ہو گئے، ان کا ایک بڑا مرغا ہوتا تھا، وہ مرغے لڑاتے تھے، اور اصلی مرغا تھا، وہ بڑا شوقین تھے۔ میں ان کے بیٹے سے ملنے گیا، والد صاحب کی صلہ رحمی کی نیت کر کے ملنے گیا، تو ان کا بیٹا سفر میں تھا، ان کے بیٹے کا بیٹا ملا مجھے، اور بار بار مجھے کہے چاچو بیٹھے ہو، مجھے غصہ آئے۔ تامل زبان میں چاچو بندر کو کہتے ہیں، باندر کو کہتے ہیں، چاچو آپ بیٹھے ہیں، چاچو آپ بیٹھے، میں کہ کوئی بات نہیں، میں کہ زیادہ بار بار چاچو نہ کہ، میں کہ نکل یہاں سے، پھر چاچو میں کھانا، میں چاچو میں پانی، میں کہ اللہ کا نام من نہ مجھے چاچو کے، میں اس کا مانا جانتا ہوں۔ ہمارے وہ ایک پڑوس میں ہیں کہ ان کے بیٹے کا نام تو کیا تھا، اس کو پیار محبت سے شادو کہتے تھے۔ کوئٹہ میں گئے تو کوئٹہ میں گئے نا تو وہ شادو کہے، کوئٹہ والے ہاں سے ہمارے آتے ہیں رحمت اللہ صاحب، تو وہ ہنسے، انہوں نے پوچھا کیوں ہنستے، کہہ رہے ہمارے ہاں یہاں بندر کو شادو کہتے ہیں۔ تو مجھے بار بار کہے چاچو بیٹھے، چاچو یوں کرے، میں کہا اللہ کے، چلو چلو ماں، میں کہا والد صاحب کو میرے سلام کہنا، پانی پی لیا۔ میں نے گاڑی میں دوستوں سے کہا اللہ سے مانگے کہ آنے والے مہمان کو دال دلیا ملے۔ میں اندرون سندھ کے ایک سفر میں گیا، لمبا سفر تھا، جب وہاں پہنچا تو مجھے جو کھانا ملا، پیاز نہیں ہوتے، جو سب سے چھوٹے پیاز ہوتے ہیں، بالکل کم درجے کے پیاز، وہ پیاز بغیر کٹے، صرف اوپر سے چھلے ہوئے اور نمک مرچ میں پکے ہوئے، اور سادہ سی روٹی، وہ پیاز تھے صرف پکے ہوئے، ہلکی نمک تھی، ہلکا مرچ تھا، ہلکا گھی تھا، بس سالن بن جائے گزارا۔ اسی کے ساتھ مجھے کھانا ملا، اور میں نے کھانا کھایا، اور مجھے بڑی تسلی ہوئی، اور دل میں خیال آیا یہ اس شخص کا دسترخوان ہے، اور یہی رہے تو کافی ہے۔ دسترخوان سادہ ہو، کشادہ ہو، آج اتنا بہت تکلف کے کل کو مہمان کی آہٹ سے ڈر لگے، جو سادہ کشادہ ہے وہ کھلا دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں جنات کے دسترخوان کا اہتمام کیا، فرشتوں کے دسترخوان کا اہتمام کیا کہ فرشتے ابھی آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں مجھے لینے کے لیے، وہاں انسانوں کے دسترخوان اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ٹھہری، آپ نے انہیں غسل دیا اور اپنے ایک ساتھی کے پاس قافلے ہی میں دو چادریں تھیں جو اس نے احرام کے لیے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے، احرام کے لیے رکھی ہوئی تھی، انہیں دو چادروں میں کفن دیا اور کچھ دوستوں نے قبر وہیں تیار کی اور تدفین کر کے اللہ کی امانت اللہ کے سپرد کر کے جب جانے لگے تو ان کی اہلیہ کہنے لگی کھانے کا انتظام ہے، پھول کھانا کیسے؟ کہا انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا، ایسے ایسی میں آقا کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور ایسی آپ نے فرمایا تھا میرا ایک ایسا غلام ہوگا اور اس حالت میں مرے گا، اور سارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اکیلا میں ہوں اور جو آج تنہائی مسافرت میں اور جنگل دشت و بیابان میں میری زندگی کا آخری وقت ہے اور مجھے ایک جماعت آئے گی جو دفن کرے گی اور اس کے لیے کھانے کا انتظام، اور فرمایا واہ سخی واہ، جاتے جاتے بھی اپنی سخاوتوں کے لنگر عام کر گیا۔ اور بات اگر چلی ہے خوشبو کی تو ایک اور بات بتا دوں، رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن، بڑا گہرا شعر ہے، خوشبو چلی گئی تو وقار۔ ہمارے کالج کے پرنسپل تھے سر شہاب صاحب، وہ یہ شعر اکثر کہتے رہتے تھے، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا۔ ہم جو خوشبو لگاتے ہیں یہ جہاں اس کا مہکنا ہوتا ہے، جہاں ہمارے جسم کی حفاظت، کہ ہمارا جسم اصل میں بس اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، گندگی سے بھرا ہوا ہے، گندگی سے۔ میں کھڑا تھا، ہمارے ایک ساتھی سردیوں کے دنوں میں مجھے کمپیوٹر پہ کوئی چیز دکھا رہا تھا، میں کرسی کے اوپر سے گرا تھا، اس کے نا اس گریبان کے اندر سے عجیب و غریب بو نکل رہی تھی، سردی تھی، سخت سردی تھی، پسینہ۔ میں نے سمجھ گیا کہ سرکار کئی ہفتوں کئی مہینوں سے نہائے بھی نہیں، میں سمجھ گیا، اور میں پھر اندر سے نکلا صدقت یا رسول اللہ، سارے کہو صدقت یا رسول اللہ، میرے آقا آپ سچے سچے اور سچوں کے سچے، آپ نے جمعے کے دن غسل کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں، چلو سارا نہ ہو جمعے کے دن ہی غسل کر لو، ناخن کاٹنا، غیر ضروری بالوں کو ختم کرنا، اور مونچھوں کے اور داڑھی کے بالوں کو تراشنا اور غسل کرنا، اس کے فضائل اس کے کمالات بیان کیے ہیں۔ اور شب جمعہ میں میاں بیوی کے ملنے کے انوکھے فضائل بیان کیے ہیں، تاکہ اسی مناسبت سے ہی نہ لیں۔ ہمارے ایک بابا بوٹا ہے، بابا بوٹا منڈی باؤ دین کا، وہ جاتے جاتے کوئی مائی بندہ جا رہے ہو، کہنے لگے او کرما لو میری ایک گل سنی جاؤ، پھر وہاں شب جمعہ کے فضائل بیان کر دیتا ہے، کہتے میری گل سنی جاؤ، گل سنی جاؤ، پھر وہ شب جمعہ کے مائی جوان کے سامنے جو فضائل اس نے فضائل صرف یاد کیے ہوئے ہیں، ہمارے حافظ صاحب ہے قاری صاحب، اس کے پاس صرف یہی فضائل ہیں، اس کے پاس صرف یہی فضائل ہیں، اس کو سارے فضائل بھول گئے ہیں، بس یہی فضائل اس کو یاد ہے، باقی ہمارے ذمے جو خوشبو لگاتے ہیں اس خوشبو کی تاثیر ہے، اور یہ خوشبو متوجہ کرتی ہے فرشتوں کو، کیوں فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ یہ خوشبو لگاتا ہے فرشتے متوجہ ہوتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں فرشتوں کا خاص دخل ہے، اور آپ کی زندگی میں نیک جنات کا خاص دخل ہے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا وہ لوگ جن کو جنات کی ملاقات ہوتی ہے مجھ سے ملتے رہتے ہیں ملاقاتوں میں، مجھے ان نے بارہا یہ چیز بتائی ہے، بارہا یہ چیز بتائی ہے، سال ہر سال ہو گئے ہیں میں جنات کے واقعات 1984 سے سن رہا ہوں، جنات کی ملاقاتیں 1984 سے سن رہا ہوں، اور جنات کے مشاہدات اور تجربات 1984 سے دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ میں کوئی جنوں والی سرکار نہیں ہوں، جن میرے تابع نہیں، نہ مجھے اس چیز کا دعویٰ ہے، لیکن مجھے اس کا مشاہدہ ہے، 1984 سے اب تک تقریباً 29-30 سال ہو گئے، اور میں نے مشاہدہ یہ کیا ہے کہ ہڈیاں جو بندہ ہڈیوں کی احتیاط کرے گا، یہ دیکھیں رسک ہے، یہ رسک ہے، ہڈیاں رسک ہے، جو ان کی احتیاط کرے گا رب اس کو رسک، عزت، برکت اور صحت کے خزانے عطا فرماتا ہے، رب اس کو رسک دیتا ہے۔ اللہ اس کا رزق نہیں چھینتا اور اس کا رزق بڑھتا ہے. کیوں؟ وہ کسی مخلوق کا خیال رکھ رہا. اور یہ احساس اللہ کا شیوا ہے، احساس اس کے حبیب کا شیوا ہے. اللہ احساس کرتا ہے، اپنی مخلوق کا رزق دیتا ہے، اور حبیب اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے غریبوں مسکینوں کو دیتے ہیں، اور آل رسول اپنے لیے سب کو چھوڑ کے کہ بچے گم ہو گئے اور روزہ رکھا اور مزدوری کر کے ایک دفعہ کھانا سامنے آیا تو مسکین آیا، ویتیمون الطعام علی حبہ مسکین ویتیم واسیر کہہ دی. اور یہ پھر آیتیں نازل ہو گئیں آل رسول کے آقا کے گھرانوں کے لیے کہ ایک دفعہ روزہ رکھا، بچوں کے لیے منت مانی کہ بچے گم ہو گئے یا بیمار ہو گئے، بچوں کی بیماری کے لیے منت مانی تو روزہ رکھا، اور پھر ایک سائل آ گیا، پھر روزہ رکھا، دوسرے دن سائل آ گیا، مسکین آ گیا، دوسرے دن یتیم آ گیا، اور تیسرے دن قیدی آ گیا. اپنی ذات کو چھوڑ کے دوسروں کے لیے اس معاشرے میں کوئی جھگڑا نہیں تھا. کائنات کا سب سے پر امن معاشرہ مدینہ کا معاشرہ تھا. میرے آقا کی بارگاہ میں، میرے آقا کی وجود اطہر کے ہوتے ہوئے وہ مدینہ کا جو معاشرہ تھا وہ کائنات کا سب سے پر امن معاشرہ تھا کہ اپنی ذات سے نکل کے دوسروں کے دسترخوان کا خیال، دوسروں کے دسترخوان، کہ جنات کے دسترخوان کا کیا بنے گا. آج کے بعد آپ نے خوشبو لگانی ہے سنت سمجھ کے. خوشبو کیوں لگانی ہے؟ اس لیے کہ سنت، کوئی سی خوشبو لگا دے، اس لیے کہ سنت ہے سب سے پہلی بات. اور دوسرا، خوشبو اس جذبے سے لگا لے، میری اس خوشبو سے کتنی مخلوق ایسی ہے ان کا پیٹ بھر جائے گا، میں ان کا پیٹ بھروں گا، اللہ میرا پیٹ، میری نسلوں کا پیٹ خالی نہیں، اللہ میرا اور میری نسلوں کا پیٹ ہمیشہ ہرا بھرا رکھے گا. یہ ایک جذبہ ہے، ایک جذبہ ہے. اس جذبے پہ اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ، مرشدی حجویری رحمت اللہ، ایک بات یاد آئی. میں ایسے خوشبو لگا رہا تھا، فرمایا کیوں لگا رہے؟ حضرت سنت ہے، آپ خود تو فرماتے ہیں خوشبو لگایا نہ کرو، تھپا کرو بہت زیادہ لگایا کرو، مبالغے کے ساتھ لگایا کرو. فرمایا تجھے پتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں جن لوگوں کے ساتھ خوشبو ہوتی ہے، نیک جنات ان لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، اور نیک جنات اگر ان پہ کوئی حملہ ہوتا ہے جادو کی شکل میں، جنات کی شکل میں، نظر بد کی شکل میں، کسی آفت کی شکل میں، اور کسی کے حسد کی شکل میں، نظروں کا اثر ہوتا ہے، نظروں سے تیر نکلتے ہیں، خیال کرنا، نظروں کا اثر ہوتا ہے، نظروں سے تیر نکلتے ہیں. میری بات کو ذرا میری طرف دیکھ کے سنو، میری بات کو میری طرف دیکھیں، نظروں کا اثر ہوتا ہے اور نظروں سے تیر نکلتے ہیں. یہ نظروں کے تیر جا کے بد نظر کی شکل میں، نظر بد کی شکل میں، حسد کی اور کینے کی نظر کی شکل میں جا کے بندے کو کھا جاتے ہیں، فصلوں کو کھا جاتے ہیں، ملوں کو کھا جاتے ہیں، فیکٹریوں کو کھا جاتے ہیں، جانوروں کو کھا جاتے ہیں، بچوں کو کھا جاتے ہیں، عورتوں انسانوں کو کھا جاتے ہیں. یہ تیر نکلتے ہیں، اور جو خوشبو لگاتا ہے اس کے ارد گرد فرشتے حصار کرتے ہیں، دیوار کرتے ہیں. اور چونکہ آپ انہیں غذا دیکھا ہے، منہ کھاوے تھے آخ شرماوے، تو آپ نے انہیں غذا دے دی ہے اللہ کے حکم سے، وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور ان آنے والے تیروں کو ختم کر دیتے ہیں. وہ تیر فرشتوں کو نہیں لگ سکتے، وہ تیر وہیں مٹی ہو جاتے ہیں. آپ تو کسی اور کی غذاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں. ہماری ذمہ بہت سے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، ہم تنہا نہیں ہیں. اکیلی روٹی کھا لی کہ جی میں حلال کھاتا ہوں، میں کسی کا حق تو نہیں کھاتا، میں کسی کا خون تو نہیں پیتا، میں نماز پڑھتا ہوں، میں تسبیح کرتا ہوں، میں حقوق کسی کا نہیں کھاتا. لیکن بہت سی چیزیں تیرے ذمہ ایسے ہیں کہ ان کو تو نے کھلانا ہے، تیرے ذمہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ تو نے ان کو کھلانا ہے، تیرے ذمہ ہے تو ان کو کھلا. ہڈیاں استعمال کر لی ہیں، تیرے ذمہ ہیں، نہ پھینک باہر، کسی صاف جگہ پہ رکھ لے. کسی صاف جگہ پہ رکھ لیں. مدینہ منورہ میں جب آقا تشریف لے گئے, جب آقا تشریف لے گئے ہجرت کے بعد تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں, آپ نے جہاں جاتے ہی مدینہ کا نام بدلا, اور یہ اس بات کی دلیل ہے مدینہ کا نام بدلا کہ مدینہ کوئی بھی چیز ہو جس کے نام میں نحوس ہو تو اس کو فوراً بدل دو. اور پورے حدیث کی کتابوں میں چیپٹر ہیں, پورے باب ہی باب ہیں کہ آقا نے لوگوں کے نام بدلے ہیں. ہر انوکھا نام رکھ لیا, ہر انوکھا نام رکھ لیا. مجھے کہنے لگے جی یہ قرآن میں ہے, اس نام کا لفظ بڑی سخت شدت تھی اس میں. میں کہ قرآن میں فرعون کا نام بھی ہے وہ بھی رکھ لیتے, خنزیر کا وہ بھی رکھ لیتے. مجھے ایک اللہ والی کی بات سنے کہنے لگے جی مجھے کوئی انوکھا نام بتائے جو کسی کا نہ ہو. مکی صاحب کہنے لگے تو پھر اپنے نئے بیٹے کا نام فرعون رکھ, بڑے کسی کا نام نہیں ہے. میں بیٹھا تھا, میں کہ جی میں نے مکہ میں ڈاکٹر فرعون لکھا بورڈ میں دیکھا. کہہ رہے ہاں وہ ایک ہے. میں نے کہا مکہ میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے, ایک سڑک پہ ڈاکٹر فرعون اس کا نام لکھا ہوا تھا. میں نے کہا ایک ڈاکٹر ہاں ہاں ہے, میں بھی اس کو جانتا ہوں. آقا نے سب سے پہلے نام بدلا. نام کا اثر زندگی پہ ہوتا ہے. اس دن ایک میاں بیوی کا جھگڑا تھا, بیوی کو بے بس بیوی تھی بیچاری. تو میں نے نام پوچھا, میاں کا نام پوچھا. جب بیوی کا نام پوچھنا میرا قلم رک گیا. میں نے کہا یہ مائی گزارا نہیں کر سکے گی, ہو بھی جائے گا تو روتے دھوتے ہو جائے گا. رونے مرے نیا کٹے نیا پیٹتے رونے حیاتی گزر گئی سی. میں کہا مائی گزارا نہیں کر سکے گی. پھر انہیں کہ جی مائی بولنے لگی, بندہ بولنے لگا. میں کہا نہ چپ کرو, میں آپ کو خود بتاتا ہوں. میں نے مائی کے مزاج بتانا شروع کر دیا, یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. میں نے کہا پہلے دیکھو, پہلے دونوں آ جاؤ انصاف پہ, پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا. پہلے آ جاؤ انصاف پہ. اب میرے سامنے آئے بیٹھے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ زندگی گزارنی ہے اور گزارنی بھی اچھی ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ, تو پہلے انصاف پہ دونوں آؤ. خامیوں کو قبول کر لو, خوبیوں کا تذکرہ نہ کرو, انشاءاللہ اس سے خیر کی راہیں کھلیں گے. میں نے مئی کی باتیں کرنا شروع کر دیں, یہ مزاج یہ مزاج یہ مزاج یہ مزاج. کہنے لگا دیکھا, میں نے کہا میرا مرشد پہنچا ہوا ہے. وہ مرشد نام کا پہنچا ہوا تھا, وہ شاید پہنچا ہوا ہے. آخر کار دیکھیں مئی کے اندر ایمان تھا. ایمان ایک عجیب چیز ہے جو آخر کار مئی یہ نہیں کہا کہ جی آپ سب کچھ مجھ پہ ہی ڈال رہے ہیں یا کچھ نہیں. کہنے لگی آپ مرشد ہیں, اب یہ بتائیں میں اس کی اصلاح کیسے کروں. میں کہا دیکھیں اب کام بن جائے گا, اب یہ بتائیں میں اس کی اصلاح کیسے کروں. میں اس کو کہنے لگی آپ چاہیں میں نام بدل دوں. میں نے کہا اب عمر بڑی ہو گئی ہے, بچے جوان ہو گئے ہیں, اب عمر بڑی ہو گئی. میرے آقا نے سب سے پہلے جا کے جو کام کیا, بہت بہت شفقتیں مسجدیں بنائی بہت, لیکن آپ کے اقدامات جو فوری اقدامات تھے ان میں سب سے پہلا جو سارے سب سے پہلو میں سے جو پہلے پہلو میں سے تھا وہ ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے مدینہ کا نام بدل دیا. یہ صرف غموں کا ہموں کا دکھوں کا اور مسائل اور مصیبتوں کا گھر ہے, اور نام بدلتے ہی ایک چیز نکلی وہاں سے, کتابوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے, وہ تھا مدینے کا بخار. مدینے کا بخار بہت مشہور تھا, بہت مشہور تھا, اور اتنا مشہور تھا اتنا مشہور کہ ہڈیوں کو توڑ اور پیس کے رکھ دیتا تھا. اب بھی مدینے کا بخار ہے, لیکن اس کی ایک دفعہ مجھے بھی آیا تھا حج میں. مدینے کا بخار اس نے ہڈیاں پیس کے رکھ دیتا ہے. میں دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے کالے رنگ کی اور اس کے بڑے بڑے دانت ہیں, اور وہ مدینہ سے نکل کے ایسے پہاڑوں میں جا رہی. کئی لوگوں نے دیکھا. تو میں کون ہے؟ فرمایا یہ مدینہ کا بخار تھا جو کہ اللہ کے حبیب کی آمد کی برکت سے یہاں سے نکل گیا, یہاں سے نکل گیا. اس مدینہ کے بخار کا تذکرہ پھر تاریخ کی ایک اور بات بھی بتا چل. حارث بن کلدار ثقفی بنو سقیف, طائف میں بنو سقیف ہے بہت بڑا قبیلہ, حارث اس کا نام تھا بن کلدہ ثقفی، وہ مدینہ منورہ میں حکیم بن کے آیا، حکیم تھا بہت بڑا زبردست حکیم تھا، حکیم، اور اس نے کہا کہ میں وہاں جا کے علاج معالجہ کروں، اسے علم نہیں تھا میرے آقا کی آمد کی برکت سے مدینہ کا بخار کوچ کر گیا، چلا گیا، کئی دنوں تک بیٹھا رہا، آخر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مریض ہی نہیں آتا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے غلام وہ ہیں، مفہوم ہے کہ جن کو جس وقت ان کو سخت بھوک لگتی ہے اسی وقت کھاتے ہیں، ابھی ان کی بھوک کچھ باقی ہوتی ہے یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، بیمار ہو ہی نہیں سکتے، بیمار ہو ہی نہیں سکتے، بیمار نہیں ہو سکتے یہ لوگ۔ سائنس کے اصول کے مطابق کھانے کے بعد پانی ضروری ہے، سن لیجئے، پانی ضروری ہے، اور دین میں بھی میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کھانے کے ساتھ پانی ہے، قرآن میں بھی کھانے کے ساتھ پانی کا تذکرہ آیا ہے، لیکن یہ اس پانی کے ساتھ جب پیٹ کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ ہوا کے لیے، سانس کے لیے، آکسیجن کے لیے، ایک حصہ غذا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، جب پانی کی طلب تو ایک گھونٹ کی طلب بھی نہ ہو اندر، اتنا کھانا کھا لیا جائے، اس وقت پانی زہر بن جاتا ہے، پھر دو گھنٹے کے بعد پانی پینا۔ ہمارے ایک صاحب تھے وہ تقریر کرتے تھے، میں نے انہیں دیکھا ہوا تھا، میرے کان پکڑ کے مروڑتے تھے ایسے محبت سے، بوڑھے تھے اس وقت، تو ایک بستی میں تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب آئے ہیں، پیر صاحب، تو ہم گھر کھانے میں بھلا لیا، وہ کہنے لگے فقیر و تنگ نہ کرو، بس انہیں حضرت مہربانی کریں، اس نے کہا، انہیں کہا اس نے کھانا کھلایا، میں نے تو نہیں کھلایا، اب دوسرے نے کہا میرا کھانا بھی قبول کریں، اب نہ تو اوترے دے منہ چے، اور اوترے دے منہ چے نہ ہے، اور نہ کیویں تھی سکدی ہے، اس نے کہا حضرت میرا کھانا بھی قبول فرما لے، اس نے کہا یہ میرا کھانا جو ہے اس کا کھایا تو میرا تو کھایا نہیں۔ کرتے 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 حضرت صاحب یہاں تک ہو گئے پیر صاحب، اور اس کے بعد جو ہے وہ بولنا تو کجا، پانی کا گھونٹ کیا، ہاضمے کی پکی، اجوائن کا ارک تھا، اجوائن کا ارک، انہیں کہا حضرت اجوائن کا ارک پی لیں، فرمایا اس کی گنجائش نہیں ہے، اجوائن کا ارک تھا۔ آخر کار کجاوا اونٹ بٹھایا، اس پہ کجاوا ڈالا جو لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے جس میں لوگ ادھر ادھر بیٹھتے ہیں، سامان رکھتے ہیں، اس پہ رضائیاں رکھی، ان کو لٹایا، اوپر رضائیاں ڈال، رسے مار کے پھر ان کو شہر لایا گیا، ان کے گھر کے سامنے جو ہے وہ اونٹ بیٹھا، اور اس میں سے دو بندوں نے پکڑ کے بسم اللہ والا برکت اللہ اور نیچے اتارا۔ ہماری زندگی تنہا تو نہیں ہے جو ہم کھا رہے، ٹھیک ہے حلال کھا رہے، پر اس حلال میں بھی بہت سوں کے حقوق ہیں، بہت سوں کی ذمہ داریاں ہیں، بہت سوں کی ذمہ داری ہیں، اور آپ یقین جانیے اگر صرف اپنے رزق پہ نظر کر لیں اور خوشبو پہ نظر کر لیں، دو چیزوں پہ نظر کر لیں، آپ کے مسائل 70 سے 80%, 90% تو ایسے ختم ہو جائیں گے، صرف خوشبو پہ اور رزق پہ، کہ رزق کے ذرے۔ ہم 13 رمضان کو مدینہ منورہ جا رہے تھے، آقا کے روزہ عطر پہ اسپیشل سلام پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، میں نے کہا جی بھی اپنے، میں نے کہا کہ ان کو کھانا کھلا کے بھیجیے گا، وہاں بھوک لگی، 4 گھنٹے کا سفر تقریباً، ایسا نہ ہو کہ ادھر بھوکے ہوں اور ادھر یوں صلاۃ و سلام۔ اسلام بھی کہتے ہیں کہ اگر بھوک ہے تو نماز پہلے کھانا کھا لے، ان دب توکان بھی کھانا کھا لے، کسی کو سمجھ آ جائے گی۔ تو ان دب توکان کا کھانا اور ہے، وہ غذا اور ہے۔ تو خیر وہ میں نے کھانے کے لیے گیا نا، تو وہاں کچھ جوان بیٹھے تھے، ایسے ایک تھال پڑا تھا اور اس کا پلاؤ تھا، اس میں مرغی رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ دیکھنا ضائع کیسے کریں گے، ایسے جناب پکڑ کے ایسے مٹھی بھری اور ایسے پھینکا، اور کچھ گرا نیچے کچھ اوپر، ٹھنڈی سانس نکلی کہ یہ غذا ضائع ہو رہی، یہ ذرے کسی کی ملکیت تھے، کسی کی امانت تھے۔ اس چاول پہ ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، آزما کے دیکھیے گا، جس گھر میں بچے بستر پہ پیشاب کرتے ہوں اور کسی چیز سے ٹھیک نہ ہوتے ہوں. خواتین جب چاول پکانے کے لیے چاول ڈالیں پتیلی میں برتن میں اور دو چار چاول آٹھ دس چاول جو نیچے گر جائیں ان چاولوں کو اٹھا کے, نیچے گرے ہوئے ہیں جان بوجھ کے نہ گرائیں, جو ایک دو بھی گر جائیں نیچے, ان چاولوں کو اٹھا کے بچوں کو کھلا دیں, بچوں کا پیشاب والا معاملہ حل ہو جاتا ہے. ٹوٹکا ہے چھوٹا سا, چلو ایک اور ٹوٹکا بھی بتا دو. جو بندہ کھانے کے بعد ناریل کا چھوٹا سا ٹکڑا کھا لے, یہ کچی گری ناریل نہیں ہوتا, ناریل چھوٹا سا ٹکڑا کھا لے, اس کا پیٹ کبھی نہیں بڑھے گا, چربی کبھی نہیں آئے گی, تونت کبھی نہیں بڑھے گی, پیٹ ویٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا, ہنسے گا تو پیٹ پہ لہریں نہیں بنیں گی, ملے گا تو پیٹ نہیں ملیں گے, سینے سے سینہ ملے گا. کھانے کے بعد جو بندہ ناریل تازہ ناریل کا ایک ٹکڑا کھا لے. ہمارے ایک پیر جی ہیں ہمارے ساتھ سفر میں تھے, وہ کہنے لگی کہ فلاں اداکار جو ہیں, اداکارہ بشرا انصاری میرے پاس آئی. میں نے کہا میں بچہ تھا تو میں ایسے دیکھنے لگا تھا, تو اب بھی جوان ہے. چلو ٹوٹکا میں ایک اور ٹوٹکا ہی بتاتا چلوں. مجھے کہنے لگی, وہ پیر جی کہنے لگے, مجھے کہنے لگی میں ایک ٹوٹکا کرتی ہوں آپ بھی کر لو, آپ بھی سدا جوان ہو گے. وہ خاتون کہنے لگی, پتہ نہیں اب زندہ ہے مر گئی ہے, پتہ نہیں ہے زندہ. وہ کہہ رہا میں بچہ تھا تو میں ایسے دیکھنے لگا, تو ایسی کی ایسی ہے. مائی کو کہا, وہ ان سے دم کرانے کہنے لگے, دعا کرانے آتی. تو اس نے کہا کہ میں ایک کیوبز استعمال کرتی ہوں, کیوبز, اس سے میں نے بہت تجربات کیے, اس سے پہلے بھی میرے تجربات ہیں, ایک تجربہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں کیا کرتی ہوں, اپنی آنکھوں کے سامنے کھوپا لے لیتی ہوں, خشک گری کھوپا, اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے تیل نکلواتی ہوں, جہاں بادام روغن نکلتا ہے بادام کا تیل یا وغیرہ نکالتی ہوں, اس تیل کو محفوظ کر لیتی ہوں. یہ جو برف جمانے والی کیوبز ہیں, اسے کیا کہتے ہیں, شاشے کہتے ہیں کیا, یہ فریج میں ہوتی نہیں, اس میں تیل ڈال کے رکھ لیتی ہوں اور ایک کیوب اٹھ کے صبح کھا لیتی ہوں, نہ پیٹ نہ ویٹ, چل. اب ہوتے ہیں وہ بات ایک ایک ہی ہے, کھانے کے بعد ناریل کھانا, اب دیکھیں باتیں مل رہی ہیں آپس میں, اصل اس میں آئل ہے, کوکونٹ آئل, گری کا تیل, جو سکن کے لیے لاجواب ہے, جو سر کے لیے لاجواب ہے, جو جسم کے لیے لاجواب ہے, جو کولیسٹرول چربیوں کو ختم کر دیتا ہے. کہنے لگا میں کیوبز کھا لیتی ہوں, صبح نہار وہ ایک ٹکڑا, چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے اس کا ناریل کا, وہ نکل لیتی ہوں, اس کے بعد میں اپنا ناشتہ کرتی ہوں غذا میں, میری طبیعت فریش ہے, میرے جسم میں فٹنس ہے. یہ تو ایک ضمنی بات تھی, چلو میں آپ کو بتاتا گیا, فائدہ ہی ہو گیا. ٹوٹکے سے چلا تھا چاول کا ٹوٹکا. دو چیزیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آج کے اس نشست میں, دو چیزیں آپ سے, ایک خوشبو اور ایک ہڈیاں, اور وہ ہڈیاں جن کو ہم ضائع کرتے ہیں. راولپنڈی کے اسٹیڈیم ہے, اسٹیڈیم مجھے ایک صاحب لے گئے, بڑی پرانی بات ہے, غالباً سن 2000 کی بات ہے, 2000 کی, سن 2000 میں میں نے F104 اسلام آباد میں کلینک شروع کیا تھا 2000. مجھے کہنے لگے کہ آپ وہیں سے تو جاتے ہیں, میری ایک ہوٹل ہے اور کئی لوگوں کی وہاں ہوٹلیں ناکام ہو چکی ہیں, وہ اڈا میں نے لیا ہے چلتا ہوا کاروبار, تو آپ دعا کر دیجیے. میں وہاں گیا تو میں نے کہا ایک بندہ اس جتنے ویٹر بیرے ہیں, ایک بندہ ان میں سے مجھے دے دے, جو میں کہوں گا وہ کرے گا, تو اس کو اور کام نہیں لگائے گا. اس نے کہا دے دیا, مالک وہ بیرا اور میں. میں نے کہا دیکھ تیرے ذمے ہے نیچے سے چاول چننا, کھانا چننا, غذا چننا ٹیبل سے, اور جو غذا کھانا بچا ہوا ہے, بچا ہوا سالن علیحدہ کرنا, ہڈیاں علیحدہ کرنا, چاول علیحدہ کرنا, روٹی کے ٹکڑے علیحدہ کرنا, اور اس کو محفوظ رکھنا, اس کو برتن دے دیں, کوئی ڈبے دے دیں, کوئی چیزیں دے دیں, اور پھر ان کو ہڈیاں سنبھال کے ایسی صاف جگہ ڈالنا جہاں بلیاں کتے کھا جائیں, کیونکہ اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ جنات کی غذا ہے نا. اب میں اس کو پہلے حدیث بتاؤں, تفسیر بتاؤں, اس کو پہلے بیچارے کو سمجھاؤں, میں ان کو آسان سا ایک انداز عرض کر دیا میں نے کہ ہڈیوں کو ایسی جگہ ڈال جہاں بلیاں کتے کھائیں, گندی جگہ نہ ہو, ناپاک جگہ نہ ہو, اور روٹی کے ٹکڑے اکٹھے رکھ, چاول علیحدہ رکھ, کھانا علیحدہ رکھ, سالن علیحدہ رکھ, بچا ہوا سلاد علیحدہ رکھ, چٹنی, جو چیزیں, ان کو صاف ستھرا کر اور پیک کر کے غریبوں کو پہنچانا, اور آپ کی گاڑی ہوگی, مالک کو کہا اور یہ ساتھ بیٹھے گا, غریبوں کو شام کو پہنچائیں گے. یہ اگر قبول ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں. اس نے کہا جی آپ جو کہیں گے. میں کہا دیکھ رہے نا, چار دن کے بعد کہانی ادھر تیری ختم ہوگی, تو ڈنڈی مارے گا, ڈنڈا لگے گا, اور یہ گیا اور وہ گیا, کیونکہ ڈنڈی مارے گا تو ڈنڈا لگتا ہے. اس نے کہا میں مانوں گا بات. مجھے کچھ عرصے کے بعد ملا, میں نے کہا کبھی ہوٹل میں بلایا نہیں ہمیں کھانا کھلانے کے لیے. اس دن میں نے کچھ نہیں کھایا پیا. میں نے کہا میں دعا کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا کبھی کھانے پلانے کے بلایا نہیں. کہہ رہے جی آپ لکھ دفعہ ہو, سو دفعہ ہو, ستر ہزار دفعہ ہو. میں نے کہا ایک دفعہ بلایا نہیں, لکھ دفعہ کہتا ہے. میں نے کہا ہوٹل کا کیا حال ہے؟ تو وہ یہ کہنے لگا جی بہت اچھا انداز ہے. اور ہاں میں نے اسے ایک کہا تھا, میں نے کہا ہوٹل کا جذبہ پہلے دل سے نکال کہ یہ ہوٹل ہے, جیب لوگوں کی جیب, تو کھلانے کا جذبہ کر میری ہوٹل پہ. میری ہوٹل پہ بھوکے لوگ جن کو بھوک لگی, بھوکے سے مراد کسی اور انداز کے بھوکے نہیں, جن کو بھوک لگی, اور پردیسی آئیں گے اور میں ان کو کھانا کھلاؤں گا اور اللہ کے لیے کھلاؤں گا, اس کی جو مزدوری ہے میں لوں گا. ہوٹل کے جذبے سے نکل, پھر تجھے رب برکتوں کے دروازے تیرے لیے کھول کے دے دوں گا. ہوٹل کے جذبے سے نکل, ہوٹل کے لفظ جذبہ ذہن میں رکھیے گا, ریسٹورینٹ, ہوٹل, یہ کباب, یہ فلاں فلاں, یہ ایک جذبہ ہے, سیل کتنی ہوئی ہے, اور وہ ہوتی ہے پر کثرت ہوتی ہے. ہاں مجھے ایک صاحب ہے بار بار کہہ رہے جی ہمارے تکا ہے فلاں چیز میں آئیں. میں ایک دفعہ گیا تھا, اس کے بعد میں نے کہا نا یہاں نہیں جانا, یا تو رسک ضائع ہوتا ہے سارا کا سارا. وہ بھی قدرتی چلتے ہوئے رہا, اسپیشل نہیں گیا, راہ چلتے ہوئے کسی کے ہاں جانا تھا. میں کہا نا پھر نہیں جانا, لکیر لگا کے آ گیا. رسک ضائع. مجھے کہنے لگے جی میرے تو رب نے برکتوں کے دروازے کھول دیے ہیں, آپ نے مجھے کیا غور بتایا. مجھے کہنے لگا بار بار کہے, جیسے وہ بار بار مجھے کہنا چاچو, تو وہ مجھے بار بار کہے جی آپ کی دعاؤں سے. میں نے کہا دیکھ میری دعا ہے, اللہ دعائیں قبول کرتا ہے, پر دو چیزیں جو میں نے بتائی تھی, سب سے پہلے نیت کو ٹھیک کرایا تھا. ساری کائنات کے اصل جذبوں کا تعلق نیتوں سے ہے. ہوٹل میں ہوٹل کی نظر جیب پہ ہوتی ہے, اماں کی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ بیوی بھی کھانا کھلاتی ہے. بہت ایسی بیویاں ہیں جن کی نظر شوہر کے جسم پہ, دل پہ ہوتی ہے, اس کا پیٹ بھر جائے. ایسی بیویاں ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھا بھی نہیں کرتی, ایسی بیویاں ہیں. ماں کی نظر اور نیک صالح بیوی کی نظر جیب پہ نہیں ہوتی, اور ہوٹل والے کی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ سارے نہیں, کچھ ایسے ہوں گے, یقیناً ہوں گے, لیکن ہوٹل بنائی اس لیے جاتی ہے, ہوٹل بنائی اس لیے جاتی ہے. میں گزرتے گزرتے سرائے سلطان, سلطان کی قبر ہے وہاں, اس کو سلام کرتا ہوں. میں بابا جی السلام علیکم. میں کہ اللہ تو میرا سلام پہنچائے گا. یہاں میانی صاحب میں آپ کے اسٹیشن کے ساتھ ایک سرائے سلطان ہوتی تھی, سلطان ٹھیکیدار تھا جس نے لاہور اسٹیشن کی بلڈنگ بنائی تھی, جس نے بڑے بڑے بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھیں, اور وہ بہت سخی تھا. اس نے ایک سرائے بنوائی تھی, یہاں جو مسافر پردیسی کچہریوں کے لیے آئیں, عدالتوں کے لیے, بیماریوں کے لیے, مریضوں کے لیے آئیں, بہت بڑی سرائے تھی. اب بھی میں گیا ایک دو دفعہ, اس سرائے کا دروازہ موجود ہے, وہاں مارکیٹیں بن چکی ہیں. میں نے اس کی قبر تلاش کی, اور بڑی مشکل سے اس کی قبر ملی مجھے. اور یہاں میانی صاحب میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کے ساتھ ہی ایک قبر ہے. میں وہاں سال ہر سال سے جا رہا ہوں. کہتا ہوں بابا جی السلام علیکم, بڑے سخی تھے آپ, اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے بھی میری نسلوں کو سخی بنا دے. میں نے کہا اللہ تو ہی پہنچائے گا, میں قبر والوں کی کہانیاں کہاں جانوں, میرے دل پہ وہ کون سا کشف ابھی گزرا ہے. میں اس سخی کو سلام کرتا ہوں, تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں جی میرے ساتھ بندے چوکن نہیں بیٹھتے. کہنا مجھے ایک بندہ کہنے لگا خود ہی تو رول دیتے ہیں. ایک بندہ کہنے لگا خود ہی رول دیتے ہیں ہمیں ایسا کہ ہم گم گم کر گما یا کرو رہن. پھر خود کہتے میں کیا کہہ رہا تھا. کہنے لگا میری ہوٹل میں کمی نہیں ہوئی اور رب نے میری ہوٹل میں برکتوں کے دروازے کھول دیے ہیں. رزق کی قدردانی نیتوں اور جذبوں کو بدلنے سے, نیت کے بدلنے سے کہ جتنے آ رہے میں ان کی مہمانی کروں گا اور میں ان کا پیٹ بھروں گا اور اللہ پاک اس پیٹ بھرنے پہ اللہ میرا گھر بھر دے گا, میرا گلہ بھر دے گا, میری کیش بھر دے گا اور میری ضرورتوں کو پورا کر دے گا, میں یہ بھروں گا. اگر ہوٹل اس جذبے سے ہو اور یہ جذبہ سنبھالنا, یہ جذبہ بنانا مشکل, پھر اس کو سنبھالنا مشکل, پر اس کو اگر کوئی لے کے چل پڑے اور سنبھال لے اس کے لیے رب برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. کیوں؟ اللہ کی مخلوق کو کھلانا اللہ کو بڑا پسند ہے, کیونکہ یہ خود اسی کا شیوا ہے, یہ اسی کا شعبہ ہے, یہ میرے رب کا ڈپارٹمنٹ ہے کھلانا, یہ میرے رب کا ڈپارٹمنٹ ہے اور اللہ کو کھلانا بہت پسند ہے اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا کمال ہے. کسی نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار, ان کا نام بختیار تھا, یہ معین الدین, قطب الدین, نظام الدین, یہ لقب ہیں. اصل معین الدین اصل نام حسن تھا, حضرت قطب الدین نام اصل بختیار تھا, بختیار. اور کاکی کہتے ہیں, کاکی اصل عین آتا ہے, یہ ایک پنجابی والی کاکی ہوتی ہے بچی, نہ وہ نہ ایک کاک روٹی ہوتی ہے. مرشد نے لنگر خانے کا ذمہ دار بنا دیا, جا لوگوں کو کھلا بیٹھ کے لنگر بانٹ. نہ چلے کرنے کی, سن لے ذرا غور سے, بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں, نہ چلے کرنے کی فرصت ملی, نہ بڑی بڑی باتیں کرنے کی فرصت ملی, نہ غاروں میں جانے کا وقت ملا, ہاں, اور نہ بڑی بڑی تسبیحاں. ایک سوا لاکھ دن میں کلمہ پڑھ رہا اسی دن میں, ایک سوا لاکھ اس میں ذات کر رہا اسی دن میں, ایک سوا لاکھ درود پاک پڑھ رہا اسی دن میں, ایک سوا لاکھ اللہ اللہ کر رہا اور استغفار کر رہا, یہ کچھ نہیں ہوا. دس پارے روز, 200 نفل, نہیں عبادت کی بڑی بڑی توفیقیں ملی, لنگر کی ذمہ داریاں اور مصروفیتیں اتنی تھیں. اور وہ کاک روٹی چھوٹی سی ہوتی, اب بھی عرب میں وہ موجود ہے کاک روٹی, میں نے لے کے کھائی ہوئی ہے, وہ اب بھی ہے. وہ بانٹتے تھے لنگر, بانٹتے تھے. اس لنگر کی برکت سے رب نے وہ ولایت اور وہ کمال اور وہ عزت اور وہ وقار اور وہ مقام عطا فرمایا. میرے شیخ ان کے مرشد کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مریدین تھے, بہت زیادہ اس دنیا میں نہیں, 2-4 نام کے زندہ ہیں جن میں یہ نام سر فرست ہے. سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ان کی زیر سرپرست عبادت کرنے والے, چلے کرنے والے گمنام ہو گئے. رب نے اس روٹی کھلانے والے کو سدا زندہ و تابندہ رکھا. آج بھی دنیا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دلی کے شہنشاہوں کا نام لیے نہیں بھولتی. اگر ہم دو چیزوں پہ محنت کر لیں, کوشش کر لیں, رزق کے دروازے اور برکتوں کے دروازے, صحت اور عافیت کے 70-90% دروازے تو اسی کے اندر ہیں, اسی کے اندر ہیں, ایک خوشبو کے اندر ہیں اور ایک ہڈیوں کے اندر ہیں. رزق ہڈیوں کے اندر ہے. میں 1997 کی بات ہے, میں ملتان سے کراچی جا رہا تھا, 737 تھا مجھے یاد ہے, روسی عملہ تھا, رشین اس میں عملہ تھا, ایک پاکستانی تھا. اس نے جب کھانے کی ٹرے ایسے ہٹائی تو چاول کچھ نیچے گرے, وہیں بیٹھ کے چننے بیٹھ گیا. میں نے چپتا ہوا سوال کیا, میں نے کہا 2-4 چاول تو سارے ہی ہیں. کہنے لگا اسی رسک کی خاطر تو اپنی جان کو ہتیلی پی لی, ہواؤں میں پھر رہا ہوں. ہتیلی بھی جان ہوتی ہے نا جہاز والوں کی, اسی رسک کی خاطر. میں نے وہ زندگی میں 1997 سے لے کر اب تک سفر کر رہا ہوں, آج تک ویسا سٹیورڈ میں نے سٹیورڈ نہیں دیکھا.
ایسا بندہ جہاز کا نہیں دیکھا جس نے نیچے بیٹھ کے چاول چننا شروع کر دی ہوں, چیز گر رہی ہے, پاؤں کو نیچے آ رہی ہے, نہیں نہیں دیکھا. خوشبو کا ایک سفر ہے, زندگی ایک خوشبو کے ساتھ ہے, میت کو خوشبو کے ساتھ روانہ کیا جاتا ہے. عرب میں میت کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا, ہمارے محسن شمشی صاحب فوت ہوئے تو ان کی میت کو ریسیو کرنے کے لیے میں پھر اندر چلا گیا جہاں میت کو غسل دیتے ہیں, اور وہ غسل دینے میں کہتے ہیں کہ آپ میں سے اگر ایک دو بندے آنا چاہیں وارثوں کے لیے تو آ جائیں, ساتھ کھڑے ہو کے غسل دیں. میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں میت کو اتنی خوشبو لگائی جاتی ہیں, ایسے کاٹن کے رول تھے, ایسے ایسے کاٹن ہے نا, اس کو کھولو, ایسے رول سا ایسے لیئر ہوتی ہے, تہ ہوتی ہے, اس کے اندر کافور اور خوشبو ایسی تہ در تہ تھی, جو میت کو اتنی زیادہ خوشبوئیں دی جاتی میں نے پہلی دفعہ دیکھا. ہمارے ہاں میت کو خوشبو لگائی جاتی ہے, کفن کو خوشبو لگائی جاتی ہے, خوشبوئیں عطر کافور, لیکن وہاں میں نے خوشبو کا مبالغہ دیکھا, جیسے کہتے ہیں خوشبو کا تھپنا دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھ کہ بہت زیادہ خوشبو جو ہے وہاں لگائی جاتی ہے. میت کو بھی خوشبو کے ساتھ روانہ کیا جاتا ہے, فرشتوں کا ساتھ ہی بن جاتی ہے. اور یاد رکھیے گا, جس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں عبادت کرنا آسان, تسبیح پڑھنا آسان, درود پاک پڑھنا آسان. جس کے ساتھ شیطان ہوگا اس کے لیے گناہوں کی زندگی, معصیت کی زندگی, نافرمانی کی زندگی, اللہ کی حضوری سے دوری کی زندگی, اور مدینے والے کی محبتوں سے دوری کی زندگی جس کے ساتھ شیطان ہوگا. اور جس کے ساتھ فرشتے لگ جائیں گے تو فرشتوں کی غذا لیا, فرشتے ساتھ لگیں گے. میرے آقا نے حدیث میں فرما دیا مدینے والے نے کہ خوشبو فرشتوں کی غذا ہے, تو غذا اس کو فراہم کر, دے ان کو غذا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنایا کہ فرشتوں کی غذا دیا کہ خوشبو جو ہے وہ اپنی جھونپڑی میں پانی میں گھول کے پھیلائی, اور انسانوں کی غذا کا اہتمام کیا. آپ کی برکت والی تھیلی جو ہے نا, برکت والی تھیلی, جو برکت والی تھیلی ہے اس کو بھی جو ہے, اس کو بھی میں دانستہ جمعرات والے دن برکت والی تھیلی احتیاطاً گھر رکھاتا ہوں, احتیاطاً. اس کو بھی خوشبو لگایا کریں. بھرتی ہے بھائی, بھرتی ہے, اس میں نوٹ آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, آتے ہیں انشاءاللہ. اپنی جائے نماز کو ہلکی خوشبو لگایا کریں. اس دن میرے پاس ایک صاحب آئے, میں نے کہا کون سی خوشبو لگائی ہوئی تو نے, میں نے کہا وہ بنو کی نسوار ہوتی ہے اس کے اندر یہ خوشبو ہوتی ہے, بنو کی نسوار بڑی سخت ہوتی ہے. اس دن میں نے درس میں پتہ نہیں کشف الماجوب کے حلقے میں بات کی تھی, میں نے واقعہ نہیں سنایا تھا کہ بنو کی نسوار, یہ بانس والا جھاڑو جو ہوتا ہے اس کی نسوار جو ہے, بنو کے نسوار نہیں عام نسوار بھی, تھوڑے سے جھاڑو پہ ایسے لگا کے نا چھپکلیوں کے سامنے ایک بندہ کرتا تھا, چھپکلی سمجھتی تھی شاید یہ کوئی کیڑا مکوڑا, وہ اس کو یوں کھاتی یوں گر جاتی تھی, تڑپنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا, یہ گئی وہ گئی, تڑپنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا. ہاں پھر وہ یہ کرتا تھا, ادھر چھپکلی اٹھائی اور اٹھا کے ایک بوتل میں پھینک دیتا, ادھر ڈبے میں ایک ڈبا بنایا تھا اس میں پھینکتا تھا, ڈالتا جاتا تھا ڈالتا جاتا تھا ڈالتا جاتا تھا, اور پھر ڈبے کو اٹھا کے آگ پہ رکھ دیتا تھا, ان کو جلا لیتا تھا, اور اتنی بوتلیں بنائی ہوئی تھی اس نے تیل کی, جو دے جائے فی سبیل اللہ دے جائے, جو خدمت کر دے چپ کر گئے جیبے میں, دنیا کا آخری بگڑا ہوا زخم جو بندہ لگائے اسی وقت ٹھیک, آخری زخم. اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو کاٹنا پڑے گا, کل گیا ہے, کیڑے پڑ گئے ہیں, اس حصے کو ختم کرنا پڑے گا ورنہ یہ ناسور اوپر گینگرین فلاں فلاں, دنیا کا آخری زخم. وہ بندہ جو ہے تیل چھوٹا سا دیتا تھا, راز نہیں بتاتا تھا, بڑی مشکل سے ایک بوسکی کا سوٹ دیا, میں نے نہیں ایک بندے نے, بابے کو بوسکی کا سوٹ بھی دیا. بابا کا کہنے لگا عید آ رہی ہے لوگ یہ ایک کپڑا پہنتے ہیں ایسے ایسے یوں 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 ہوتا ہے, بابا جی بوسکی کا کرے, ہاں ہاں, کہنے لگا میں لا دوں گا. پھر اللہ بادشاہ کی کرنڈی دی, کرنڈی جانتے ہیں, بابے نے وہ پہنی, سوٹ پہنا, بابا نسخہ نہ دے, وہ تیل مجھے بتا دے بابا ہے کیا یہ تیل, جہاں لگاتے ہیں زخم ختم, کیڑے ختم, بڑے بڑے گلے ہوئے زخم، ہر چیز ختم، بابا یہ تیل بتا دے۔ آخر بابے نے بوسکی کا سوٹ، کرنٹی کا سوٹ، پھر میں نے بیٹوں کے ہاں جانا ہے، بس کا کرایہ، کوچ، اس وقت کوچ ایئر کنڈیشن نئی نئی آئی تھی، کہ بیٹے آؤ وہ کوچ جس کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، بابا جی ایئر کنڈیشن کوچ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا ٹکٹ آ جائے گی، بس نسخہ دے تیرے اللہ کا واسطہ۔ بابا کہ نسخہ کیسے دوں، نسخہ تو قبر میں ساتھ جائے گا، نسخہ تو ساتھ قبر میں جائے گا۔ یہ تو سچی بات بتاؤں، یہ تو اللہ نے ابکری کو ذریعہ بنایا، لوگوں کے سینیوں کا راز اگل اگل کے باہر آ رہے ہیں، اور یہ تسبیح خانے کو، ممبر کو ذریعہ بنایا ہے کہ وہ وظیفے، وہ تسبیحاں، وہ چیزیں جو لوگ اپنے خاص کو دے جاتے تھے کہ جی میں ان کو بخش کے جا رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، بیٹے کو، شاگرد کو، خلیفہ کو، یا بخش کے بھی نہیں، اپنی بخشش کا سامان قبر میں لے جاتے تھے۔ یہ تو تسبیح خانے کی برکت سے، میرے اللہ کی نام کی برکت سے، اور میرے مرشد کا فیضان ہے محض اللہ کے فضل سے، یہ تسبیح خانے میں تو ہر بندے کو یہ فیض مل رہا ہے، ہر بندے کو یہ فیض مل رہا ہے، اور ہر بندہ یہ فیض لے کے جا رہا ہے۔ یہاں اذان ہوتی ہے، اگر اس کا جواب نہ دے تو ہم گناہگار نہیں ہوں گے، اپنی اذان ہوتی ہے یہاں، تو ہر بندہ جو ہے یہ لنگر لے کے جا رہا۔ اب کرنڈی کا سوٹ گیا، اللہ وسائے کی کرنڈی اور بوس کی گئی، اور کوچوں کے نئی نئی کوچ چلی تھی، اس کا کرایہ گیا۔ آج پتہ نہیں میرا جی آپ کو ٹوٹکے بتانے ہیں، کیونکہ میں چاہ رہا ہے تیسرا ٹوٹکا بتا رہا ہوں، یہ ویسے میں بھی ابھی نہ بتاؤں، کیونکہ کرنڈی کا سوٹ مجھے دو پھر بتاؤں، بوس کی کرنڈی، ہر بندہ کہے جی میں کرنڈی کا سوٹ لا دوں گا، اس کے کان میں چپ کر ایسے کر کے بتا دوں، اس کے بتا دوں، اس کو بتا دوں، کرنڈی کا سوٹ دے کے، میں نے اس کو کرنڈی نہیں دی، لیکن میں نے بھی جس سے لیا تھا اس کو بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا۔ پھر اس نے مجھے یہ دوا بتائی، اور وہ دوا یہی تھی کہ بابا جی چھپکلیاں مارتے تھے نسوار کے اوزار، نسوار کا اوزار تھا ان کے پاس، جھاڑو کا تنکا رکھا ہوا تھا، گرمیوں میں چھپکلیاں نکلتی تھیں، وہ ایسے مارتے تھے، ایسے اہتمام سے سامنے کرتے تھے چھپکلی، یوں اس کو پکڑتی اور یوں نیچے گئی، کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں، چل گئی، چل جا۔ میں بات کر رہا تھا بنو کی نسوار کی خوشبو سے، بات یہاں سے چلی تھی۔ تو یہ ٹوٹکا یہی ہے، پانچ دس چھپکلیاں کٹھی کر کے ایک پاؤ تیل کے اندر اس کو جلا لیں، اور خوب جب جل جائے تو اس کو رگڑا دے دیں، چھپکلیوں کی راکھ، ہڈیاں وغیرہ، اس کا سارا سٹرکچر اس کے اندر ہو، اور یہ تیل تیار، اور گندے سے گندے زخموں کے لیے اور گلے ہوئے زخموں کے لیے یہ تیل زبردست چیز ہے، اس کو لگائیں، اور کچھ عرصہ لگائیں، حیرت انگیز ریزلٹ ہے۔ اب میں چلتا ہوں اس بندے کی طرف جو خوشبو لگائے، میرے پاس آیا نا، اس نے خوشبو لگائی، ایک دم میں نے کہا یہ کون سی خوشبو لگائی ہے تو نے، میں نے کہا یہ تو بنو کے نسوار میں یہ خوشبو ہوتی ہے، تجھے کس نے کہا یہ خوشبو لگا؟ کہ لگے جی آپ نے خود تو کہا ہے کہ خوشبو تھپا کر، میں نے کہا اس کو نہیں کہا تھا، میں لائٹ خوشبو لگا، لائٹ، ہلکی خوشبو لگا، اور ایسی خوشبو لگا جو لوگوں کی راحت کا ذریعہ بنے۔ یہ تیز خوشبو نہ لگا، ہر بندہ تیز خوشبو برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، ہر بندہ تیز خوشبو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتوں کا سر پھٹ جائے بیچاروں کا، وہ کہیں گے سر میں درد پڑ گیا۔ ہماری زندگی میں، ہماری زندگی میں حقوق ہیں، ہم نے ادا کرنے ہیں، اپنی نسلوں کا حق ہے کہ ان کو دیکھتے ہی بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھو، اپنی نسلوں کا حق ہے کہ التحیات میں رب جالنی کے بعد ان کے لیے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین امام، یہ دعا پڑھیں، ہماری نسلوں کا حق ہے۔ ہمارے پڑوسی کا حق ہے، ہم اسے تکلیف نہ دیں کہ شاپر میں چیز لے کر نہ جائیں، اور جب سے یہ شاپر شروع ہوئے ہیں، پہلے خاکی کاغذ ہوتا تھا چیز ٹھنک جاتی تھی، پہلے کپڑا ہوتا تھا، تھیلا ہوتا تھا، کوئی بورے کا تھیلا ہوتا تھا، موٹے کپڑے کا تھیلا ہوتا تھا، پھر وہ تنکو کی بنی ٹوکری ہوتی تھی، اب تو شاپر کی کہانی ہے، موٹر سائیکل کے لٹکے شاپر کو کئی دفعہ بلو نے چیرا نہیں چیرا، بلیاں، بلے، کتے چیر جاتے ہیں، اور اکثر چلتے چلتے جھپٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس فقیر کی بات، یہ تو نظر آتا ہے، اندیکھے کتے، اندیکھی بلیاں، اندیکھے خنزیر، اندیکھے بندر، یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اور وہ آپ کے شاپر کو نظر بد سے کھا جاتے ہیں اور وہ غذا پھر گھر میں جا کے بیماریاں کولیسٹرول پتھری یوریا یورک ایسڈ کریٹینن فلاں اور جھگڑے آپس میں نفرتیں آپس میں کدورتیں نظر لگی ہوئی وہ غذا جو ہم کھاتے ہیں اس نظر میں نے ابھی نہیں عرض کیا تھا ان آنکھوں سے تیر نکلتے ہیں عرض نہیں کیا ان آنکھوں سے تیر نکلتے ہیں آنکھوں کے تیروں کو سمجھتے ہم کچھ نہیں ہے میں اپنے گھر کا جو کھانا کچھ چیزیں منگواتا ہوں میں نے اپنے ساتھیوں سے عرض کیا ہوا ہے کہ بھئی تھیلا لے کے جایا کرو پھر بھی کبھی غلطی سے شاپروں میں لے آتے ہیں تھیلا ہو کوئی تھکی ہوئی چیز ہو اس میں بڑی قدریں ہیں اور اس میں ایک اہم چیز ہے کہ آقا نے فرمایا اپنے گھر کے دھوئے سے پڑوسی کو تکلیف نہ دے تیرے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز پکے جو ایسی چیز ہو جس کا دھواں بھی مرغوب ہو اور پڑوسی کے گھر میں غربت تنگ دستی ہے تو اس کو تکلیف نہ دے اپنے گھر کے آگے سے چھلکے کو چیزیں نہ پھینک اس سے بھی پڑوسی کو تکلیف ہوگی غریب کا بچہ نہیں کھا سکتا ایک صاحب تھے اس کے گھر کھجور جو ہے لٹکی ہوئی تھی کھجور اس کی تھی دوسرے کے گھر لٹکی ہوئی تھی کھجوریں جو گرتی بچے اٹھا کے کھا لیتے وہ اللہ کا بندہ ایسا تھا دل کا درخت چھوٹا تھا وہ ان کے منہ سے نکال لیتا تھا جا کے تو اس غریب درویش عیالدار نے آ کے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے ایسے ہے میرے بچے کھا لیتے ہیں کھجور میرے گھر میں چھوٹی دیوار ہے یا بڑی دیوار ہے میرے گھر میں کھجور ہے گرتی ہے یہ آ کے منہ سے نکال لیتے ہیں تو آقا نے فرمایا کھجور اس کو دے دے پھر آقا نے مفہوم ہے اس کی بولی لگائی کہ اگر تجھے یہ تو کھجور دے دے اس کو کیا لے گا انہیں گئی میری تو کھجور ایک ہی ہے بہت اچھی کھجور ہے وہ ذرا چوڑا ہو گیا پھر آخر کار 40 کھجوروں کے عوض میں اور اسے یہاں تک کہ تو جنت میں کھجوریں لے لے کیا عجیب آدمی تھا اللہ کا بندہ انہیں کہا نا ایک بندہ کہنے لگا منہ منگا کھجور وہ باغ ہے میرا وہ تجھے دیتا ہوں ایک کھجور کے بدلے لے گا انہیں کہا پکی بات ہے دے گا اس نے کہا دے گا تو اس نے کہا آقا یہ کھجور پھر یہ میرے ذمہ ہو گئی جو وہ جنت والی تھی آقا نے فرمایا ہاں ہو گئی کیا مطلب بھائی کھجور جنت میں لگے گی تو میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا میرا جنت میں کھجور کا درخت ہو اور میں جہنم میں دھکے کھاتا پھر رہا ہوں کیسے ممکن ہے کیا سودا کرنے والے تھے کیا مدینے والے کی غیب کی باتوں پہ یقین کرنے والے تھے کیا ازل کے سخرو انسان تھے کیا ابد کے شادماں لوگ تھے کیا عظیم انسان تھے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں ایک درویش تھے مدینہ کی گٹھلیوں کو نیچے نہیں پھینکتے تھے مدینہ منورہ کی گٹھلیوں کو نیچے نہیں پھینکتے تھے اپنی گندم میں پسوا دیتے تھے اپنی گندم میں کہ ان کا تعلق مدینہ کے ساتھ ہے اور گندم میں پسی گٹھلیاں پسوا دیتے تھے اور پھر روٹی کی شکل میں اس کو کھا لیتے تھے یہ قدردانی اور ادب کا اہتمام تھا اور وعدوں پہ یقین بتاؤں ایک درویش گزرے ہیں حضرت مولانا ادریس کاندھی رحمت اللہ علیہ زندگی بھر حکمت کا علاج ہی کرتے تھے آخری ایام میں اپنے طبیب کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں تجھے 3 دفعہ قسم دے کے کہتا ہوں جو میں پوچھوں گا سچ بتائے گا بول 3 دفعہ پوچھتا ہوں جو میں پوچھوں گا سچ بتائے گا اس نے کہا جی جو بیماری ہے آپ کو دل کی آخری ہے دل ختم ہو گیا ایسے لوگ نہیں بچا کرتے فرمایا الحمدللہ کہنے لگے اب یہی قسم میں آپ کو دے کو کہتا ہوں آپ نے یہ الحمدللہ کیوں کہا کہنے لگے ساری عمر میں نے بخاری شریف پڑھائی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا اللہ اس کو پسند کرے گا جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے گا اللہ اس کو ناپسند کرے گا ختم ہو گیا ہوں معلوم ہوتا ہے ملاقات کا وقت ہے الحمدللہ 3 دفعہ میں نے کیا ہے کہ مولا میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں اور میں ساری عمر میں نے حدیث پڑھائی ہے، اب اس حدیث پہ عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور میں نے تین دفعہ الحمدللہ اس لیے کہا ہے کہ مولا جو تو نے تیرے حبیب سے سنا کہ تو فرماتا ہے کہ جو میری ملاقات کو پسند کرے گا میں اس کی ملاقات کو پسند کروں گا، جو میری ملاقات کو ناپسند کرے گا موت سے ڈرے گا میں اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف میں ساری عمر میں نے پڑھایا، اب میرا وقت ہے، میں تین دفعہ الحمدللہ اس لیے کہا کہ اللہ کے فضل سے میرا اندر میرا من مطمئن ہے کہ میں اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ضائع کر دینے سے بڑے بڑے لوگوں کی غذائیں آپ چھین لیتے ہیں، ان کی غذائیں چھین لیتے ہیں۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ایک واقعہ سناؤں، میں ایک جگہ گیا سفر میں، تو قدرتی ایسے کھانے اور رزق پہ بات چل پڑی، کوئی کسی قسم کا یعنی ہمارا میرا درس کا پروگرام نہیں تھا، میں سفر میں تھا، صحرا کے سفر میں، ایسے کھانے پہ کھانے کی ترتیب چل پڑی۔ وہاں ایک بہت بڑے ایک صاحب تھے، تو وہ میری بات سن رہے تھے، اور بات یہ چلی کہ بھی کھانے کے ذرے ضائع نہ ہوں اور چن کے کھا لیں، تو اور یہ ہڈیاں جو ہیں ان کو ضائع نہ کریں، ان کو کسی صاف جگہ پہ رکھ دیں بلیوں کے لیے، کتے بھی کھا جائیں کوئی حرج نہیں، بلیوں کو نیت کر کے رکھ لیں۔ میں نے انہیں یہ عرض کیا، اور پھر یہ ساتھ عرض کیا کہ آقا نے فرمایا کہ اس پہ غذا لگتی ہے، اور جو جنات کی غذا ہے، جنات کی مختلف غذائیں ہیں، ہماری ایک ڈش ہوتی ہے، ہاں بھائی ہماری کھانے کی بے شمار غذائیں ہیں، تو جنات کی بے شمار غذائیں ہیں، تو جنات کی یہ غذا بھی ہے اور ساتھ خوشبو غذا بھی ہے۔ اچھا یہ موضوع چلتا بات ختم ہو گئی، میں نے آگے سفر میں صحرا میں سفر میں جانا تھا، ہم سفر میں چلے گئے، وہ مجھے ملے، ابھی فوت ہو گئے رئیس مرتضی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور دیکھیں مجھے کہنے لگے، ایک دفعہ کہنے لگے آپ میرے لیے دعا ضرور کیجئے گا میرے جنازے میں، اور میرے لیے بہت جنازہ میرا آپ نے پڑھانا ہے، میں کہ آپ کو اللہ زندگی دے صحت دے، اسی ہمارا جو اجتماع آیا تھا اس میں وہ آئے تھے اجتماع میں، تو میں اپنے آ رہا تھا شہر سے، تو مجھے فون آیا کہ جی وہ رائے سب فوت ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا کہاں ہیں، کہنے لگے ہم ایمبولنس سے لا کے لاہور سے رحیم یار خان جا رہے ہیں، تو میں نے کہا میں بھی اسی سڑک پہ ہوں، خیر چچا وطنی کے قریب ان کی ایمبولنس انہوں نے روکی ایک سائٹ پہ، میں وہاں پہنچا، میت پڑی ہوئی تھی اور چہرے پہ میں نے سکون دیکھا، اور پھر اس کے لیے دعا کی، میں نے کہا واہ کیا وہ لفظ اور وہ وقت کوئی گھڑی تھی قبولیت کی، ادھر میں سفر پہ نکلا، ادھر اس کا سفر آخرت، اس کی میت ایمبولنس پہ جا رہی تھی وہاں رحیم یار خان میں، میں ان کی بات بتا رہا ہوں، مجھے کہنے لگے جی آپ نے وہ ایک چیز بتائی تھی، ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہوتا، اصل میں ان کے ہاں عرب آتے ہیں، وہ عرب جتنے بھی تھے یہ دبئی ابوظہبی والے، وہ ان کے وہاں کے بڑے تھے، اور ان کے ہاں کھانے ہوتے ہیں، اور کھانے بہت زیادہ اور ضائع سب سے زیادہ، ایک بندے کا کھانا ایک نے تھا 20 کا، اور ایک کتنا کھا سکے گا، اور اکثر ایسے بڑے کھانے والوں کے ساتھ شوگر بھی ساتھ لگی ہوتی ہے، کوئی نہیں بھی ہوتا ضروری نہیں، بلڈ پریشر بھی لگا ہوا ہوتا ہے، تو شوگر بلڈ پریشر کتنا کھائے گا، اور ضائع۔ کہنے لگے میں نے ساری زندگی یہ ترتیب دیکھی، آپ کی بات جب سنی کہ اس میں جنات کا حق ہے اور اس میں اللہ کی مخلوق کا حق ہے، اور ہم یہ رزق ضائع کر کے ان کا حق کھاتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے، وہ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں، دشمن نامی بنے تو اللہ کا رزق ضائع ہوتا ہے، اور اگر ہم حق ان کو دیتے ہیں وہ ہمارے دوست بن جاتے ہیں، اور کتنی مصیبتیں پریشانیوں کی وجہ سے، پریشانیاں ان کی مدد سے، اللہ کی مدد ہے، اللہ ان کو ذریعہ بناتا ہے، اصل اللہ کی مدد تھی، اللہ نے مکڑی کو ذریعہ بنا دیا، غار کے اوپر مکڑی تن گئی، اصل پیچھے اللہ کی مدد تھی، اللہ نے کبوتری کو ذریعہ بنا دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، اصل اللہ کی مدد اللہ یہ ذریعہ بناتا ہے، تو اللہ کی مدد کی برکت سے یہ ذریعہ بن جاتے ہیں مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں، حوادث کے ٹلوانے کا ایک ٹھال کی شکل بن جاتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں غذائیں، ہماری غذاؤں کا خیال رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہمارے کھانوں کا خیال رکھتے ہیں اور یہ ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے، یہ بات میرے اندر جا کے لگی اور مجھے سمجھ آئی۔ پھر کہنے لگے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا، وہ خود 80 سال کے قریب تھے، تو کہنے لگے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا، ہمارے بڑے اکثر کہتے تھے کہ غذا کو ضائع نہ کرو، یہ جنات کھاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ کہنے لگے، اب سمجھ آئی کہ پہلے ہم نے سمجھا تھا ایسے ہی کہتے ہیں، اب آپ نے حدیث کے روح سے بتایا کہ یہ غذائیں جنات کو، جنات کھاتے ہیں۔ اور ایک بات چلتے چلتے بتا دوں، کتوں میں اکثر جنات ہوتے ہیں، اور میں ایک بات اس وقت کہتے کہتے بھول گیا تھا، آقا مدینہ جب تشریف لے گئے تھے اور مدینہ کا جب نام بدلا تھا، ایک کام اور بھی کیا تھا، وہ کتے مار مہم شروع کی تھی، کتے مار مہم، اور فرمایا ایسا کتا چنو، پھر اچھا پھر کتے مارے گئے، پھر فرمایا اب ان میں سے ایسا چنو جو خاص آنکھوں والا، نیلی آنکھوں والا، سبز آنکھوں والا اور کالا کتا ہو، اس کو چنو اور کالے کتے کو مارو۔ اب بھی مدینہ میں اور مکہ مکرمہ میں بلیاں ملتی ہیں، کتے نہیں ملتے، باہر دیہاتوں میں تو ہوتے ہیں، شہروں میں نہیں ملتے۔ ایک کتے مار مہم شروع کرائی تھی، اور جو کالا کتا ہے، اور خاص طور پہ روایات میں، اولیاء کے مشاہدات میں، میرے مشاہدات میں اور بارہا کے تجربات میں، یہ اس کا وجود، اس کے اندر شیطانی جناتی چیزیں ہوتی ہیں یا خود جن ہوتا ہے، دو لفظ کہہ رہا ہوں، یا جناتی شیطانی، اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں یا خود جن ہوتا ہے۔ ان کی غذاؤں کا اہتمام، اور جنات کے لیے ضروری نہیں ایک صحابی جا رہے، نہیں ایک تابعی جا رہے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے، تڑپ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، سفید رنگ کا سانپ ہے، بالکل بڑا سارا، اور مر گیا، ان کی جی میں آیا، انہوں نے اس کو گڑھا کھودا، ایک طرف احترام سے اہتمام سے دفن کر دیا، اور ایک آواز اٹھی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، آقا ملجان والمرجان، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے ایک صحابی جن کو دفن کر دیا، تو نے اس کا احترام کیا، جا ہماری نسلیں قیامت تک تیری نسلوں کا احترام کریں گے، تو نے اس کا احترام کیا، تو نے ایک صحابی جن کو، تو نے ایک صحابی جن کو ادب سے اس کو دفن کر دیا، اس کا احترام کیا، اس کا احترام کیا۔ ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے مشاہدے سے بالا تر ہیں، آکسیجن ہمارے مشاہدے سے بالا تر ہے، یقین کر کے بیٹھے ہیں، اس ہال میں آکسیجن ہے، ہال کی چھت نیچے ہو جائے حبس ہوتی ہے، حبس سے مراد آکسیجن کم ہو جاتی ہے، کاربن بڑھ جاتی ہے، یہی حبس سے مراد ہے، آکسیجن کم ہو جاتی ہے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے، دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، طبیعت مچلنا اور پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہے، پہاڑوں کی آخری چٹانوں میں اوپر جا کے آکسیجن کم ہو جاتی ہے، ہمارا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، بن دیکھے آکسیجن پہ یقین ہے، بن دیکھے آکسیجن پہ یقین ہے، بن دیکھے آکسیجن پہ یقین ہے، بجلی کی تاروں کے اندر، بن دیکھے تاروں کے اندر کی بجلی کا یقین ہے، تار ننگی ہو، اس کے پیچھے کنیکشن ہٹا ہوا ہو، پھر بھی خطرہ ہوتا ہے کہ شاید اس میں بجلی نہ ہو، بن دیکھے اس کے اندر یقین ہے کہ تاروں کے اندر بجلی ہے، ایسے ہی بن یہ کہ اللہ کے وعدوں پہ یقین، اور بن دیکھے نظام عالم کی پراسراریت پہ یقین، بن دیکھے اس ملکوتی دنیا پہ یقین، بن دیکھے اس لاہوتی دنیا پہ یقین، اور بن دیکھے اس نظام عالم پہ، یہ کون و مکان کا مکان اور رجال الغیب کی زندگی کا نظام، بن دیکھے کو یقین ہو، یقین جانے یقین انسان کی زندگی میں بڑا رنگ بھرتا ہے اور خیروں کو لاتا ہے اور برکتوں اور عافیت کو لاتا ہے، بن دیکھے بن دیکھے معاشرے میں امن آ جاتا ہے، محبتیں اور پیار بڑھ جاتی ہیں، راحتوں اور سکون زندگی میں عجیب آتا ہے۔ میں نے کئی ہوٹل والوں کو بتایا، اور ایک میں نے اس کو بتایا شادی حال والے کو. میں نے کہا اگر تو رزق کو ضائع ہونے سے بچا لے, رزق کو ضائع ہونے سے بچا, حتیٰ کہ میں نے کہا بوتلوں میں بچا ہوا پانی ہے اس کو ایک بوتل کر لے, ایک بوتل فل کر کے ان کو دے دے جن کو ساتھ کھانا دیتے ہیں. ابھی کی بات ہے, اخلق صاحب ہیں بڑے درویش, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے نواسے ہیں, انہوں نے گھر کھانے پہ بلایا تو پوچھا بھائی کیا کھائیں گے, بڑی شست اردو بولتے ہیں. میں نے کہا لحم مندی کھائیں گے مضبوط کھائیں گے, اور لحم مندی کھائیں گے مضبوط کھائیں گے. اچھا بھائی تو لائے گا کون, بھائی لائے گا کون, ہمارے ذمے ہے کھلائیں گے آپ, آپ لائیں. اور میں نے کہا اگر بورما بھی ہو جائے تو ساتھ وہ بھی کھائیں گے. بھائی کام تو بڑا عجیب بتا دی, ان کی جیب میں ریال ہوتے ہیں ایسے نئے نئے ایسے نکالے. میں نے کہا یہ نوٹ نہیں کھائیں گے شیخ, ریال نہیں کھائیں گے, کھانا کھائیں گے. ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے مدینہ کے, انہوں نے کہا جی میں کھانا لا کے دے دوں گا. انہوں نے کہا جی کھانا, ارے کام ہو گیا بھائی, اسی وقت میری گاڑی آئے گی, اسی وقت میں آپ کو میرے گھر لائے گی. ٹھیک ہے جی, ہم گھر چلے گئے, وہ کھانا لے آئے. اب اس میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں, جہاں محبت زیادہ ہو اور جہاں پیار زیادہ ہو وہاں اگر کھانے کو تکلفاً مانگا جائے تو محبتیں بڑھ جاتی ہیں. یہ چیز سوال کے زمرے میں نہیں آتی, ذرا اپنے بات کی گفتگو میں احتیاط کر کے چلنا. ہاں ایک آقا کے صحابی نے 100 اونٹ ذبح کیے, 100 اونٹوں کا مغز اور بھیجا نکالا اور آقا کی بارگاہ میں پیش کیا اور آقا نے پسند فرمایا. 100 اونٹ کہنے کی بات ہے. اس نے کہا آقا میں آپ کی ضیافت کروں گا. مرشد کے ساتھ دل کھول کے پیار کرنے والے ایسے ہوتے ہیں نا, وہ ان کے مرشد تھے نا آقا, ساری کائنات کے سب سے بڑے مرشد, مرشد کامل, مرشد اکمل, میرے مدینے والے سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میں آپ کی دعوت, آقا نے دعوت قبول فرمائی. بہت بڑا کوئی رئیس تھا, اس نے اونٹ ذبح کیے اور اونٹوں کے بھیجے نکالے, 100 اونٹوں کے بھیجے نکال کے ان کو پکایا اور پکا کے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا اور آقا نے پسند فرمایا. تو ان کا خلوص, ان کی محبت ایسی تھی. یہ محبت اور خلوص کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں, یہ سب کے ساتھ نہیں ہے. اور ویسے ہی میری طبیعت میں, میں ایک معاملے میں بخیل ہوں دعوتیں قبول کرنے میں, بہت کنجوس ہوں دعوتیں قبول کرنے میں, بہت بخیل ہوں. اور اس میں خیر ہوتی ہے, اس میں زیادہ خیر ہوتی ہے. دعوت قبول کرنا سنت ہے. اگر کسی بندے کو شوگر ہو اسے کہو میٹھا کھا, بھائی میٹھا کھانا کھانے کے بعد سنت ہے, وہ کہے گا بھائی ٹھہر جا میری شوگر ہائی ہو جائے گی. وہ پہلے حکیم طارق کو ہرس کی شوگر ہے, ہرس کی شوگر ہے, اور تو کہتا ہے گڑ کھا لے. میں نہ ٹھہر جا, کھانا نہیں, ابھی میٹھا نہیں کھاتا میں. گاڑی آ گئی مقررہ وقت پہ, ہم بیٹھے, کھانا بھی ساتھ پیک, کھانا لیا حضر الموت سے. اب کہ حضر الموت کیا ہے؟ حضر الموت یمن میں ایک جگہ ہے, یمنی کھانا ہے. وہ سیدنا امیر حمزہ روڈ مدینہ منورہ پہ ان کا ایک مطبخ ہے, وہاں حضر الموت کا کھانا مشہور ہے, اچھا کھانا. حضر الموت سے کھانا لیا, گاڑی میں پہنچے, شیخ انتظار کر رہے, دسترخوان بچا ہوا. رے بھائی کمال کر دیا آپ نے, کھانا کھایا واہ جی واہ. شیخ ساتھ بیٹھے, اب گوشت بھی چاول بھی اور سارے لوازمات, گوشت چاول ہوتا ہے, کھانا کھا لیا. اور شیخ کیا کر رہے ہیں, ہر ڈبے سے گوشت نکال نکال کے پھیرے. بھائی چاول بچ جائے کوئی حرج نہیں, بس گوشت کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ. اب جب باقی چاول بچے, ایک ایک ذرے کو جمع کیا, ڈبوں میں پیک کیا, کچھ گوشت بھی بچا, سے بہترین سلیقے سے ترتیب دے کے ہم ایک جگہ گئے. وہاں ایک جگہ پاکستانی اور بنگالی اور یمنی مزدور بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے یوں ایسے کھڑکی کھولی اور ڈبہ پار کیا اور بندے بھاگے ہوئے آئے اور ایک ایک بندے کو کھانا دے دیا. مجھ سے ان کے ڈرائیور کہنے لگے, مراد آباد کے ان کے ڈرائیور تھے, مجھ سے کہنے لگے کہ یہ ترتیب آپ کی لاجواب ہے، یہ کیسے شوق سے کھائیں گے اور کس جذبے سے کھائیں گے؟ اور ٹھنڈی آہ بھر کے وہ مراد آباد کا وہ ڈرائیور کہنے لگا، اے کاش سارے عرب کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے اور 20 بندوں کا کھانا ہوتا ہے اور سارا ضائع ہو جاتا ہے، اور ادھر یہ لوگ ہیں جو بےچارے کھانے کو ترس رہے ہیں، ان کے دل سے کیا ٹھنڈی آہ نکلے گی؟ اور میرے جی میں اچانک ایک بات آئی مدینہ منورہ میں، میں نے کہا کسی مسلمان کو اچانک خوش کر دینا اس کا بدلہ جنت ہے. یہ بات پھر سنیے گا غور سے، کسی مسلمان کو اچانک خوش کر دینا، توقع ہی نہ ہو، اس کو اچانک خوش کر دینا، اس کا بدلہ جنت ہے، جنت ہے. آپ کسی جن مسلمان کو اچانک خوش کر دیں اور اس کے لیے ایک جگہ ہڈیاں رکھ دیں، آپ کسی جن مسلمان کو اچانک خوش کر دیں، اس کے لیے خوشبو لگا دیں، وہ کہے واہ سبحان اللہ بڑی مرغوب خوشبو ہے، اور میرا پیٹ بھر گیا، ڈکار آ گیا، لاجواب کئی دن کا بھوکا تھا، اب میں عبادت کروں گا، جو عبادت کروں گا تیرا بھی حصہ ہوگا، اور اس کی ایک تسبیح ساری رات کی ایک رکعت میں قرآن ختم کر دیا. ایسے ایسے جنات ہیں اللہ کے حبیب کے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں خود قرآن ختم کر دیتے تھے، ایک ہی رات میں قرآن ختم کر دیتے تھے. آپ کا عبادت میں حصہ ہے، عبدیت میں حصہ ہے، اللہ کی محبت میں حصہ ہے، نعمتوں کی قدردانی میں، اور اس بات میں کہ میرے ذمے مخلوق کے حقوق ہیں، میں نے وہ ادا کرنے ہیں، میری اولاد کے ہیں، میری بیوی کے ہیں، لیکن میرے پڑوسیوں کے بھی ہیں، اور اندیکھی مخلوق کے بھی ہیں جسے میں دیکھ نہیں سکتا، کہ حقوق ہیں وہ میں نے ادا کرنے ہیں، میرے ذمے ہیں. اور یقین جانیے اگر معاشرہ یہ سوچ لے کہ میرے ذمے یہ حقوق ہیں، میں نے ہر بندے کی پہ نظر رکھنی ہے، اس کے چہرے پہ نظر، اس کی ضرورت پہ نظر، اس کے اندر کے درد پہ نظر اگر میں نے رکھنی ہے، تو یہ حقوق میرے ذمے ہیں، اور میں ایک ایک بندے کا حق ادا کرنے والا بن جاؤں، اور اپنے حق معاف کرنا چھوڑ دینا کوئی بات نہیں، مل جائے گا. معاشرے میں ایمان اور امن کی ایسی ہوائیں، ایسی فضائیں کہ سارے شیر و شکر ہو جائیں گے. رحما گئے نہ ہوم، جو صحابہ کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آپس میں شیر و شکر اور محبت کرنے والے. تو پھر ہمارے گھروں سے ہڈیاں باہر پھینکیں گے، اس کو سنبھالیں گے، سنبھالیں گے. اور ولیمے کی ہڈیاں آدھا گوشت تو نہیں کہوں گا، چوتھائی گوشت ان پہ ضرور لگا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے. ولیمے کی شادیوں کی ہڈیوں پہ اکثر چوتھائی گوشت تو لگا ہوا ہوتا ہے. میرا ولیمہ تھا تو میں نے شہر کے جمعداروں کو بلایا، جتنے تھے جمعدار شہر کے جھاڑو دینے والے، ان کو ولیمے میں بلایا، رشتے داروں کو بلایا، کچھ دوستوں کو بھی بلایا، رشتے داروں کو بلایا، اور باقی سارا میں نے رشتے داروں کو ساروں کو بلایا، اور باقی شہر کے جمعداروں کو بلایا، تو ان کو کھانا اکٹھا بیٹھ کے کھلایا. تو پھر ان کے ساتھ ان کی عورتیں بھی آ گئیں، بچے بھی آ گئے، ایک کہرام تھا. پھر ان کو پردے میں عورتوں کو سارا کھانا کھلایا. میں کھڑا تھا، کھانا کھلا رہا، ساری نگرانی کر رہا تھا، تو ایک جگہ دیکھا تو شور مچ رہا تھا. میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ مائی کہتی ہے مجھے ہڈیاں دو. آپ نے تو حکم فرمایا ہڈیاں کٹھی کرنی ہے اور ہڈیاں تو صاف جگہ پہ ڈالنی ہے. میں نے کہا آپ کا حکم بدل گیا ہے، مائی کو پتا ہے ولیمے کی ہڈیاں ہیں، اس میں گوشت لگاؤ، سمجھدار مائی ہے، اس کو دے دے ہڈیاں، لیکن اس سے یہ کہے کہ ہڈیاں ہمیں واپس کر دے گوشت اتار کے، یا اس کو ایسی جگہ ڈال جو صاف جگہ ہو، جہاں بے زبان مخلوق اس کو کھا جائے. اس کو ساری ہڈیاں مائی کٹھی کر کے، چھوٹا گوشت تھا، اس کی ہڈیاں ساری کی ساری مائی لے گئی، کیونکہ ولیمے کی اور شادیوں کی ہڈیوں کے اوپر بہت کچھ لگا ہوا ہوتا ہے. یہ لگا ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ میں نے ولیمے پہ غریبوں کو کیوں بلوایا، یہ حدیث یاد رکھیے گا، جس ولیمے پہ غریب نہیں ہوں گے، میرے آقا مدینے والے نے، تاجدار نے فرمایا، مدینے والے میرے آقا نے، بدترین ولیمہ وہ ہے جس پہ غریبوں کو نہ بلایا جائے. مفہوم ہے، ولیمہ ہی بدترین ہو گیا تو زندگی بہترین کیسے گزرے گی؟ جس کی بنیاد ہی بدترین ہوئی، جس کی بنیاد ہی بدترین ہوئی وہ زندگی بہترین، اس کی ابتدا بہترین کیسے ہوگی؟ نسلوں کا معاملہ ہے یہاں، تو نبھا کا معاملہ ہے. چند لمحوں کی لذت کا معاملہ نہیں ہے، ساری عمر کا نباہ کا معاملہ ہے. اس کی نسلوں میں، نسلوں کے اندر بدترین آ گیا تو وہاں بہترین کا نظام کیسے بنے گا؟ بتائیں تو صحیح، وہاں بہترین کا نظام نہیں بن سکتا. ہمیں اپنے نظام کو سمجھنا ہوگا، ہم کہاں کہاں اپنے رزق کو خود کاٹ رہے، کہاں کہاں اپنے رزق کو ضائع کر رہے. ہمیں جائے نماز پہ ہلکی خوشبو لگا لیں، تھیلی پہ خوشبو لگا لیں، اپنی زندگی کو خوشبو لگا لیں. میرے پاس عورتیں خوشبو کے ساتھ پکڑی ہوئی بے شمار آتی ہیں، بہت آتی ہیں. جو گھر سے باہر نکل کے خوشبو لگاتی ہیں وہ پکڑی ہوئی بہت آتی ہیں. جنات اور جادو اور خطرناک ترین معاملات میں، فنکشنوں میں جانے کے لیے خوشبو لگائی، اور ایسی خوشبو ہو کہ جو دور دور سے ملے، جن پاگل اور مستانے ہو جاتے ہیں، ممبر پہ بیٹھا ہوں کیا باتیں کروں، بس اتنے الفاظ کافی ہیں، جن پاگل اور مستانے ہو جاتے ہیں، دیوانے اور مست ہو جاتے ہیں. بہت نقصان ہوتا ہے. گھر میں جی جتنا جی چاہے خوشبو لگاؤ. کیسی وہ عورت کیسی دیوانی ہے، شوہر کے سامنے تو ایسی گندی مندی، پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، نہ منہ نہ متا تو جن پہاڑ لگتا. اور لوگوں کے سامنے تو بن سبر کے جا رہی ہے، تو کیسی دیوانی ہے. یہ بننا سنورنا تو تیرے شوہر کے لیے تھا، صاف ستھرا رہنا تیرے گھر میں تیرے شوہر کے لیے تھا. وہاں تو صاف ستھری رہتی نہیں، اور عذر کرتی ہے، بچے زیادہ ہیں، گھر کا کام زیادہ ہے، اور گھر کی مصروفیت زیادہ ہے، اور باہر جائے گی تو ایسی سنور کے جائے گی کہ پہلے سے ہی نظام ہونا شروع ہو جائے گا، آٹھ دن پہلے سے سنورنا شروع ہو جائے گی. اور گھر میں، اور پھر کہتی ہے میرا شوہر دوسری مائیوں کے پیچھے بھاگتا ہے. نیا دیمار پوری کٹی لگی تو تو خود ٹھیک نہیں تھی دی، تو خود ہی ٹھیک نہیں ہوتی، تو خود اپنی اصلاح کر. میں کہہ رہا میرے شوہر دوسری مائیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، تو خود بن جاتی تھی. جو جرے پاس میسر ہے وہ کر لے، پارلر میں جانا ضروری نہیں. اور پارلر میں بھی ڈسلی میرے پاس بہت آتی ہیں. حریص نگاہیں مجھے خاتون کہنے لگی، پارلر کی وجہ سے میری نظر گندی ہو گئی ہے. مجھے خاتون نے یہ بات کہی، اس نے توبہ کی کہ پارلر کا کام اتنا عرصہ کرتے رہی، میری نظر گندی ہو گئی ہے، میری نظر گندی ہو گئی. اب جس پہ لگتی ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے. مجھے خود کہنے لگی پارلر والوں کی نظریں صحیح نہیں ہوتی، اور جسم کے ایسے ایسے حصوں پہ جاتی ہیں جہاں نہیں جانی چاہیے، ان کی نظریں گندی ہو جاتی ہیں، اور اس کا صحت پہ اور زندگی پہ اور گھریلو الجھنوں پہ اور ناکامیوں پہ بہت اثر پڑتا ہے. ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، غیر محسوس طریقے سے اثر ہوتا ہے اس کا. مری میں ہر سال واقعات ہوتے ہیں موت کے، کہ کوئلہ رات کو کوئلوں کی انگیٹھی. ہر سردیوں میں مری نہیں، جہاں سردی ہوتی ہے وہاں یہ واقعات ہوتے ہیں کہ کوئلے کی انگیٹھی رکھی اور بندہ صبح مرا ہوا تھا. آپ نے سنے واقعات؟ کئی واقعات سنے زندگی میں، کئی واقعات سنے زندگی میں، کئی واقعات سنے. میں ایک واقعہ بھول گیا درمیان میں، شکر ہے یاد آ گیا. اور ایس مرتضیٰ کا، جنہوں نے جو کہتے تھے دبئی والے، ابو دھابی والے، ان کے لنگر کھانے پکتے ہیں، جو فوت ہوئے، جن کی میت چچا وطنی کے قریب، میں نے چچا وطنی سے گزرتا ہوں تو میں نے کہا مہدی حسن یہیں بیٹھ کے تو پنکچر لگاتا تھا. مہدی حسن چچا وطنی میں پنکچر لگاتا تھا سائیکل کے. اس کی ہسٹری بھی کبھی بتاؤں گا آپ کو. دعا کر میں بھی آپ بھی، اللہ میری آواز ایسی بنا دے جس آواز سے لوگوں کی دنیا آخرت سمجھ جائے. ہائے، یہ آواز امانت ہے، یہ بھی لوگوں کی امانت ہے، یاد رکھنا. یہ بھی حق ہے میرا، یہ رائٹ ہے لوگوں کا، اس آواز سے لوگوں کی دنیا آخرت سنور جائے، اس آواز سے لوگوں کی عزتیں بچ جائیں، اس آواز سے لوگوں کی راحتیں سنور جائیں، اس آواز سے چادر اور چار دیواری کا بھرم رہ جائے، اس آواز سے فقر ختم ہو جائے، اس آواز سے فاقے ختم ہو جائیں، اس آواز سے غربتیں اور تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، اس آواز سے دلوں میں اٹھنے والی ایک آگ ہے نفرتوں کی وہ بجھ جائے، اس آواز سے تعصب اور فرقواریت کا خاتمہ ہو جائے، اور اس آواز سے کلیجے میں ٹھنڈک اور آنکھوں میں نور بھر جائے۔ یہ بھی آواز کا جادو ہے، آواز کا جادو ہوتا ہے، اور آواز جادو ہے، پر یہ بھی آواز کا کرشمہ ہے کہ دلوں میں آگ لگا دے، اور یہ بھی آواز کا کرشمہ ہے کہ دلوں کی آگ بجھا دے، اور یہ بھی آواز کا کرشمہ ہے کہ ان کو جنت کی راہیں اور خیر کی راہیں اور عافیت کی راہیں اور آپس میں پیار کی راہیں دکھا دے، اور ان کو مرنے سے پہلے جینا مرنا بھی سکھا دے، اور مرنے سے پہلے ان کے مسائل کا حل ان کو بتا دے، ان کی گھریلو الجھنیں، ان کے قرضے، ان کی غربتیں، ان کی تنگ دستیوں کا حل بتا دے۔ یہ بھی آواز کا جادو ہے۔ یہ تسبیح خانے میں آواز ہی تو آتی ہے، میری ٹوٹی پوٹی آواز ہی تو ہے، زیر زبر اس کی ٹھیک نہیں ہے، نیت کا مجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے آپ کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے، مرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے آپ کو مخلص کہہ نہیں سکتا، میں طارق اپنے آپ کو مرنے سے پہلے مخلص نہیں کہہ سکتا، میں مخلص ہوں، یہ موت کے وقت پتہ چلے گا کہ کون مخلص ہے، اور مرنے سے پہلے آپ مجھے منافق نہیں کہہ سکتے، پتہ نہیں ہوں یا نہیں ہوں، پتہ نہیں ہوں یا نہیں ہوں۔ میں ان کی بات کر رہا تھا جن کی میت چچا وطنی کے قریب، جن کی میت چچا وطنی کے قریب، مجھے کہنے لگے کہ آپ کی بات سنی، میں نے آپ کی بات سنی، میں نے ایک چیز دیکھی ہے، یہ میرا بہن تو نہیں ہے، میں نے کہا کیا چیز دیکھی آپ نے؟ ان کا گھر ایک بڑی حویلی ہے، جانور وغیرہ دوسرا نظام، کہنے لگا میں سے صبح صبح اٹھا نماز فجر کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں کوئی بندہ جھاڑو دے رہا، میں نے کہا صبح صبح کون جھاڑو دے رہا؟ صبح صبح جھاڑو دے رہا، اور وہ نماز فجر سے بہت پہلے، یعنی تہجد کا وقت جسے کہہ دے، میرے گھر میں کوئی جھاڑو دے رہا، ایک مائی ہے ایسے جھک کے جھاڑو دے رہی، میں نے کہا مائی کون ہے؟ کہنے لگا اس نے میری طرف توجہ نہیں کی، اور جھاڑو دیتے دیتے ایسے دیکھا آنن فانن ان سے سارے گھر کا جھاڑو دیا، اور بڑا سا گند تھا، کوڑا تھا، اس نے اپنا کپڑا بچھایا ایسے ہاتھوں سے یوں کر 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 کے نا آخری بھی اس نے صاف کر گٹھڑی باندھی اور دروازے سے نکل گئی۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے، کہنے لگے میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ صبح کس مائی کی ڈیوٹی لگائی تھی جھاڑو دینے کی، اس نے کہا کسی کی نہیں لگائی تھی، کوئی کسی کی نہیں لگائی تھی۔ میں نے کہا میں نے خود دیکھا ہے یہ جھاڑو پڑا ہے یہاں، یہ یہاں جھاڑو پھرا ہے سارا، اس نے کہا نہیں کچھ نہیں تھا۔ میں پریشان، میں نے کہا میرا وہم ہوگا، بڑھاپا ہو گیا ہے بس، اب کچھ وہم ہو گیا ہے، 80 سے اوپر 80 سے اب تھے۔ کہنے لگے کچھ دنوں کے بعد پھر اٹھنا ہوا، پھر دیکھا وہ مائی جھاڑو دے رہی ہے، اور وہی کہ وہی مائی ہے، جھاڑو بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے۔ میں نے قریب جا کے کہا مائی کون ہے؟ کہنے لگے اس نے نیچے ہی سر رہا اس کا۔ کہنے لگے اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ اپنا اگر چہرہ دکھاتی تو میں برداشت نہ کر سکتا، اس کا سر نیچے ہی رہا، اور کہا جب سے آپ نے رزق کی قدردانی شروع کی ہے، عرش سے دو چیزیں رات کو ہمیشہ نازل ہوتی ہیں، اور یہ حدیث میں بھی آیا ہے، مفہوم ہے، سنو، میں اس حدیث کو، اس واقعے کو، ایک پہلے حدیث سنا دوں پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ حدیث میں آئے آقا نے فرمایا جب مرغ بانگ دیتا ہے، اللہ کے عرش سے ایک رحمت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے، اور جب گدھا آواز نکالتا ہے تو ایک مصیبت کا دروازہ ہوتا ہے، مفہوم ہے۔ اس لیے گدھے کی آواز پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں کہ مولا کسی شیطانی فتنے، شر اور حادثے سے بچانا، اور کہا کہ عرش سے رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں آسمان سے، اور مصیبتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ آپ کے گھر میں جب سے آپ نے رزق کی قدردانی، ہڈیوں کی قدردانی، روٹی کی قدردانی شروع کی ہے، میں نے ان کو خوشبو نہیں بتائی تھی، وہ موضوع اس وقت رزق کا تھا، آپ کو تو آپ دو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں نا، اس وقت قدرتی موضوع دسترخوان پہ بیٹھے تھے تو رزق کا تھا، اور رزق کا بھی کیا تھا اس کا بھی بیان کر دوں، تھی ران
ران کھا لی. اب میں نے کہا اس کی ہڈی کے اندر مکھ ہوگی, یہ ظاہر ہو جائے گی. واقعہ ہوا شروع تھا یہاں سے, ران تھی نا روز ران, ارے وہ ہڈی, اس کی ہڈی ثابت تھی. میں نے اس کی ہڈی کو توڑنے کی کوشش کی, ہڈی نہ ٹوٹی. تو مجھے کہنے کہ میں نے کہا اس کے اندر مکھ ہوگی, ضائع ہو جائے گی. کہنے لگے یہ تو ہم عام طور پہ یہ آدھی آدھی رانیں ہی ساری پھینک دیتے ہیں. میں نے کہا نو, یہ تو رسک ہے, قدر ہے. اس میں میری بات چل پڑی, اب میری کیسٹ چل پڑی. اب تو میری کیسٹ لمبی ہوتی ہے, وہ تو چلتی گئی, میں واقعہ سناتا گیا. اور ان کے لیے وہ انوکھی چیز تھی, نئی چیزیں تھیں. وہ میری کیسٹ چلتے 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 میری کیسٹ کوئی آدھے پونے گھنٹے کی کیسٹ تھی, تو وہ میری کیسٹ ختم ہو گئی. وہ ہٹی ٹوٹی, اس میں سے مکھ نکلی, کھائی. وہ واقعہ جو ہوا, اس نے کہا جب سے تم نے رزق کی قدردانی شروع کی ہے, اللہ کی طرف سے میری ڈیوٹی ہے, میں جن ہوں اور میں آپ کے گھر سے مصیبتوں کا جھاڑو دے کے روزانہ جاتا ہوں, پریشانیاں, دکھ, جھگڑے, بیماریاں, مسائل, مشکلات. کیوں؟ اگلی بات اس سے حیران کن سنیں کہ آپ ہماری غذاؤں کا اہتمام کرنا شروع ہو گئے ہیں, ہم آپ کے ممنور اور مشکور ہیں. اب ہم آپ کی خدمت کریں گے, آپ ہماری خدمت کر رہے ہیں. منہ کھاوے تے اکھ شرماوے, منہ کھاوے ہاں اکھ شرماوے. کیا بات ہے! مجھے کہنے لگی یہ میرا کوئی وہم تو نہیں. میں نے کہا رئیس صاحب, آپ نے جو کچھ دیکھا سچ دیکھا, اور اس طرح میری زندگی کے مشاہدات میں کئی اور واقعات بھی ہیں. اگر میرے سامنے واقعات نہ گزرے ہوتے تو میں بھی سمجھتا کوئی وہم ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. آپ نے جو دیکھا ہے سچ دیکھا ہے. وہ جنات انسانوں کے دوست بن جاتے ہیں. میرے حضرت مرشد حجویری رحمۃ اللہ فرماتے تھے, جنات کو کبھی قابو کرنے کی کوشش نہ کرنا, خود دوست بن جائے وہ نقصان نہیں دیتا, وہ نفع مند ہوتا ہے. اگر قابو کرنے کی کوشش کی, ہمیشہ نقصان دے گا اور نسلوں سے انتقام لے گا. کس سے انتقام لے گا؟ نسلوں سے انتقام لے گا. بندہ تو مر گیا, اس کی عمر تھی لمبی. ادھر بندہ مرا, اس کی قید چھوٹ گئی. جب قید چھوٹی, ہمارا ایک جن تھا, مجھے کل کہنے لگا میرا پیٹ بڑھ رہا ہے. اس کو میں نے قابو کیا ہے کسی کرسی پہ. اس کے مزاج میں ایسی سیما بھی مزاج تھا, ادھر بھاگ ادھر بھاگ. برباد وہ ایک بندے کا نا جن جو ہے, اس کے جن تابع تھا. وہ جن تھوڑی دیر میں کام کر کے آ جاتا تھا, اب کرے اور کام بتا. آخر تھک کے اس نے کہا اس درخت پہ چڑھتا رہے اترتا رہے چڑھتا رہے اترتا رہے. بھائی فارغ بیٹھے تو مجھے کھائے گا. کہنے لگا جب سے آپ نے ہماری غذاؤں کا اہتمام کیا ہے, آپ نے ہمیں کھلایا ہے, ہمارے ساتھ احسان کیا ہے. میں بات کو وضاحت سے بیان کر رہا ہوں, ہم نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کے بدلے احسان, جزا کے بدلے جزا. آپ کے گھر کے اوپر جو مصیبتیں تکلیفوں کا بارش ہوتی ہے, وہ ہم اکٹھا کر کے میں روزانہ ہم لے جاتے ہیں جنات, اور آپ کے گھر میں رہتے ہیں. اور خود ہی کہنے لگے جب سے ہم نے یہ عمل شروع کیا, پہلے ہر وقت ڈاکٹر بیماریاں, تکلیفیں, جھگڑے, تھوڑی تھوڑی بات پہ. گھر میں بہویں تھیں, ایک ہی گھر تھا, سارا گھر کا نظام اچھا خاصا کنبا تھا, اس کے بچے, پھر ان کے بھی بچے, بچوں کے بھی بچے تھے. کہنے لگے گھر میں بیماریاں, تکلیفیں, پریشانیاں, اور اب عالم یہ ہے کہ گھر میں راحت اور سکون ہے. کہنے لگے زندگی کا مزہ بھی دیکھا ہے, زندگی بھی گزر گئی اور واقعی گزر گئی, چلے گئے. کہنے لگے زندگی بھی گزر گئی اور مزہ بھی اب دیکھا ہے, پہلے کیوں نہ بتا دیتے آپ. زندگی بھی گزر گئی اور زندگی کا مزہ, دولت تو تھی راحت نہیں تھی, دولت رزق تو تھا لذت نہیں تھی. مزہ تو تب آتا ہے جب راحت ہو. ہاں رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں, خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا. اب ہماری زندگی میں راحت آئی ہے, ہمارے گھر میں سکھ آیا ہے, سکون آیا ہے, چین آیا ہے, ایک چھوٹے سے عمل ہے. پر اس چھوٹے سے عمل نے زندگی میں راحت ڈال دی ہے, زندگی میں سکھ سکون ڈال دیا ہے. ایک چھوٹا سا عمل جو زندگی میں سکون دے دے, کیا وہ کرنے کے قابل ہے یا چھوڑنے کے قابل ہے؟
کیا وہ بھول جانا چاہیے؟ کیا وہ روٹی کی شکل میں، چاول کی شکل میں، سالن کی شکل میں، رزق کی شکل میں؟ ہمارے محلے میں ایک مائی ہوتی تھی، اس کا بیٹا بعد میں وکیل بنا، وہ کہتی تھی جس کے گھر میں سالن ابل جائے، خراب ہو جائے، پھینکے نا، مجھے دے دے۔ میں نے اس مائی کو نالی سے لکڑیاں نکالتے دیکھا۔ پہلے نا محلے میں اونٹ میں لکڑیاں آتی تھی بیچنے کے لیے، یاد ہے؟ گدا ریڑیوں پہ لکڑیاں آتی تھی۔ اچھا کوئی لکڑی نالی پہ جب گر جاتی تھی وہ نہیں اٹھاتے تھے لوگ، وہ نالیوں سے لکڑیاں اٹھاتی تھی، خشک کرتی تھی، ادھر سے تنکے، لکڑیاں، گوبر۔ پھر وہ کیا کرتی تھی، جس کا ابلا ہوا سالن خراب ہوتا تھا وہ سالن اکٹھا کر کے، گھر میں کالا سا پتیلا برتن تھا، اس میں پانی ڈال کے، سالن ڈال کے، جو مائی ابالتی تھی، جو بیکٹیریا مرتا تھا اس میں، جو وائرس تہس نہس ہوتا تھا، ایسا زبردست سالن ہوتا تھا کہ بعض اوقات فرمائشی طور پہ لوگ اس سے وہ سالن کھاتے تھے۔ اس میں پانی ڈالتی جاتی تھی اور آگ دیتی جاتی تھی، پانی ڈالتی جاتی تھی اور آگ، سارا ابلنا، سارا کھٹاس ختم، اور سالن کا ذائقہ پھر وہی کا وہی، پہلے سے زیادہ لاجواب، کیونکہ پکا زیادہ تو ذائقہ لاجواب بن جاتا ہے۔ اس کی قدردانی، پھر اس کے گھر میں رزق کے دروازے میں نے کھلتے دیکھے ہیں، دولت، رزق۔ مائی مر گئی، مجھے یاد ہے دیسی برکاؤں کے سر پہ ہوتا تھا، موننگا ہوتا تھا، بوڑھی دراز قد ہوتی تھی، اور وہ سارا دن گھروں سے جا کے نا ابلا ہوا گندا سالن، بگڑا ہوا، وہ لاتی تھی اور اکٹھا کرتی تھی، اور لکڑیاں چن کے، گوبر، لکڑیاں، تنکے ادھر سے چن کے ڈالتی تھی۔ گھر میں غربت تنگ دستی تھی، نعمتوں اور رزق کی قدر نے، میں نے اس کے بیٹے کو ایک دفعہ لوریسی میں ملاقات ہوئی، میں ملا تو میں نے ایسے کہا، آج آپ کی اما یاد آ گئی۔ کہہ رہے آپ نے میری اما کو دیکھا ہوا تھا؟ میں نے کہا اچھی طرح دیکھا ہوا تھا، آپ کی اما مجھے یاد آ گئی ہے۔ پھر میں نے حلیہ بتایا، ہاں میری اما کا یہ حلیہ تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر ایک دکھ بھی بڑا ہوا۔ اما نے سب کچھ دیا، اما نے اس کو اللہ کا نام نہ دیا، اللہ کا نام نہ دیا۔ کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ لکھنا رانا تلسی داس، کہ ہمارے ہم رانے ہیں، رانگڑ ہیں، ہمارے پہلے جو ہے وہ ہندو سکھ تھے، ہندو تھے، تو ہماری اصل تو وہی ہے۔ اس بندے کے اندر اللہ کا نام، مدینے والے کی شناخت نہیں تھی۔ آج بھی اچ شریف میں حضرت مخدوم جہانیہ جہانگش رحمت اللہ علیہ کی مزار کے سامنے اس کی قبر ہے، اس کی قبر کے اوپر آج بھی لکھا ہے، میں پچھلے سال بھی کچھ میرے ساتھ مہمان تھے تو اس کی قبر میں نے دیکھا، میں نے کہا مولا اس پہ ترس کھا، رحم فرما۔ اس کی قبر پہ لکھا ہوا تھا رانا تلسی داس۔ بہت دولت ملی اس کو، بہت سینئر وکیل تھا، موسٹ سینئر وکیل تھا، موسٹ سینئر وکیل، اور اچھے مزاج، اچھی عادات کا تھا، پر مدینے والے کا نام نہ مل سکا، جنہیں آ کے غریباں دی پاں پھڑ لئی۔ حبیب خدا دے فقیران تو صدقے، فقیران دے روشن ضمیران تو صدقے، نہ دولت تو صدقے، نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جاں اسیران تو صدقے، جنہاں رومی جامی تے سادی نوں ڈنگیا، میں اونا پیاری اکھیاں دے تیران تو صدقے، جس گودڑی وچ پلن لال حافظ، میں اس گودڑی دیاں لیران تو صدقے۔ ہائے ہائے، بڑی غربت تنگ دستی دیکھی میں نے اس مائی کی۔ آخری غربت تنگ دستی ہے کہ نالی میں سے لکڑی بھی نکال لینا اور ابلا ہوا اور سڑا ہوا سالن لے کے اس کو گھر میں استعمال کرنا، اتنی غربت تنگ دستی۔ اور بیٹے کو پڑھایا، بیٹیوں کو پڑھایا 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 پڑھایا، پر کبھی تھوڑا سا اللہ کا نام بھی پڑھا دیتی، کو مدینے والا کا نام بھی سکھا دیتی، مدینے والے کا نام بھی سکھا دیتی۔ پر رب کی، رب کا نظام ہے، جو قدر کرے گا رب اسے دے گا۔ اس نے رزق کی قدر کی، رب نے اس کے گھر میں دولت دی، رزق دیا، بہترین کوٹھی میں نے دیکھی، پھر اس کی بہترین کوٹھی دیکھی، لاجواب زندگی دیکھی۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو 70-80% ہمارے مسائل تو ایسے چٹکیوں میں حل کرا دیں گی۔ ایک خوشبو کا استعمال، کہ ہم یہ خوشبو فرشتوں کا دسترخوان لگا رہے ہیں، لگائیں گے دسترخوان فرشتوں کا یا بخیل بنیں گے؟ بکیل بنیں گے۔ ایک فرشتوں کا دسترخوان لگائیں گے اور ایک جنات کا دسترخوان لگائیں گے، اور اللہ کی غائبانہ مخلوق کا دسترخوان لگائیں گے جہاں ہڈیاں روٹی چیزیں سالن نعمتیں رزق کی قدردانی ہے، جہاں اس کے اندر رزق کی قدردانی ہے وہاں یہ دسترخوان ہے، اور آپ کا بہت بڑا دسترخوان ہے، اور اس کے ذریعے سے رب کی رحمتیں، رب کا فضل اور رب کا کرم اور مصیبتوں اور پریشانیوں کا دور ہونا بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہ انوکھا راز ہے جو میں نے آج آپ کی خدمت میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، اس انداز سے اللہ نے پہلی دفعہ کھلوایا، یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے جو دل میں ڈالا اپنے علم میں سے علم، یہ اللہ نے پہلی دفعہ یہ چیز آج دل سے زبان پہ آئی ہے، یہ بھی ایک انوکھا راز ہے۔ اور یقین جانیے اور رازوں میں سے راز ہے کہ اگر دو چیزیں میں نے آپ کو، ہوٹلوں کے واقعے سنائے، میں نے شادی ہال کا ایک کا واقعہ سنایا، اور میں نے گھروں کے واقعے سنائے، کہ جو رزق کی قدرداری، ہڈیوں کی قدردانی، بچے ہوئے سالن کی روٹیوں کی، روٹیوں کے ذروں کی، اس کی قدردانی اللہ غیب کے خزانے سے اس کی نسلوں کو ایسا قدر والا رزق دے گا جس رزق کے اندر قدر بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، راحت بھی ہوگا اور سکون بھی ہوگا، جس رزق کے اندر۔ مشکل عمل ہے کیوں اللہ والے ہیں؟ اچھا کبھی آپ نا، آپ کے گھر میں سالن خراب ہو جائے، یہ طریقہ تو آزما کے دیکھیں۔ میں نے آزمایا، ایک دفعہ ایسا ہوا گوشت میں بدبو پڑ گئی، فریج خراب ہو گیا، گوشت نیلا ہو گیا، اوپر سے نا ایسے جیسے بالکل نیلا سا ہو گیا، اس میں سمیل تھی۔ انہوں نے کہا پھینک دو پھینک دو۔ ہاں میں نے کہا ٹھیک ہے پھینکو، اٹھاؤ پھینکو اس کو، اٹھاؤ۔ میں نے کہا اس کو، بندے کو، میں نے کہا جا پتیلی میں ڈال، اس کو دھو لے، ڈال کے پتیلی میں تھوڑا سا نمک ڈال دے، مرچ ڈال دے اور تھوڑا سا گھی ڈال دے، اور پتیلی کو پانی سے بھر دے، ڈھکن رکھ کے آگ لگا دے، ہلکی آنکھ پہ اس کو چا، ساری رات اس کو آگ لگی رہے، پانی اتنا ڈالنا جل نہ جائے۔ میں نے کہا صبح جو ہے دیکھنا، پھر ذائقہ بتانا۔ ساری رات آگ لگی رہی، تھوڑا سا گھی ڈال دیا، مرچ ڈال دیا، مسالہ ڈال دیا، نمک ڈال دیا اور وہ گوشت ڈال دیا۔ اچھا اس کے ساتھ کچھ چربی بھی تھی، میں نے وہ بھی ڈال دی، وہ خود ایک گھی ہے۔ تو کرتے 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 نا صبح دیکھا تو وہ قورمہ تھا، ہاں وہ ایک تھا، اس نے اس کو کھینچ کے مارا تھپڑ، اٹھ کے کہنے لگا ایپ کی مار کے دکھا، اس نے پھر مارا، پھر اٹھ کے مارا، ایپ کی مار کے دکھا اس نے پھر، انہوں نے کہا مر جائے گا، اسی اکڑ نہیں جائے گی، چپ کر ہٹ جا۔ یہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اس نے کھینچ کے مارا تھپڑ اس کو، اٹھ کے کہنے لگا ایپ کی مار کے دکھا تو، اس نے پھر مار دیا، پھر گر پڑا، پھر اٹھ کے کہنے لگا ایپ کی مار کے دکھا، اس نے کہا آکڑ بندہ مک جائے گا، آکڑ نہیں مکے گی، چھوڑ اس کو، یہ ایپ کی کہتا رہے گا، ایپ کی مار کے دکھا۔ صبح جو اٹھے نا، ایپ کے تو ایسا قورمہ بنا، کمال کر دیا۔ میں نے کہا بھائی ان کو جا کے تھوڑا سا سالن ڈال، اچھی سی پیالی، خوبصورت پیالی میں سالن، دو تین بوٹیاں، ہڈی والی بوٹیاں، جو باذوق آدمی ہوگا وہ ہڈی والی بوٹی کھائے گا، اور جس کا ذوق نہیں ہوگا وہ کسائی سے جھگڑے گا، یہ گول بوٹی ڈال، گوٹی بولی۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا، میں گا تو یہ ذوق ہی نہیں ہے، کھانے کے تو ہڈی والی بوٹی ہوتی ہے، تو کہہ رہے گول بوٹی ڈال۔ میں نے کہا اس کو ڈال کے نا گوشت کھا کے، حق کمال ہے جی، کہاں کھانا پکایا؟ میں کہ وہی سڑا ہوا گوشت، وہی وہ جو گوشت ہے نا جس کو بلی کتا بھی نہیں کھاتا، ساس وہی ہے، دیکھ کیسا بنا ہوا ہے۔ آپ کے ذمے بہت سے حقوق ہیں، آج کے بعد ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے ہر پل ہماری نظر یہ پڑے میرے ذمے کتنی ذمہ داریاں ہیں، میرے ذمے کتنے حقوق ہیں، پھر سارے مطالبے ختم ہو جائیں گے، فلاں میرا کھا گیا، فلاں صوبہ کھا گیا، فلاں قوم کھا گئی، فلاں ملک کھا گیا، فلاں فرقہ کھا گیا، فلاں کھا گئے، سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سب کہانیاں ختم ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے، جھگڑے ختم کرنے ہیں؟ خوشبو لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور رزق کی قدر، ہڈیوں کی قدر، نعمتوں کی قدر، ان چیزوں کی قدر کریں گے، اللہ کے خزانوں سے آپ کی قدردانی شروع ہو جائے گی۔ جب اللہ کے خزانوں میں قدردانی شروع ہو جائے گی، اللہ قدروں والا رزق دے گا، قدروں والا، جھاپواں ٹکر تے لاکواں پانی، یہ ایک پرانے اصطلاح ہے بڑوں کی، کہ جھاپواں ٹکر، ایسے کتے کو ایسے ڈالتے ہیں نا، ٹکڑ کیسے ڈالتے ہیں کتے کو؟ ایسے ایسے ڈالتے ہیں. اور پانی لکنا کتا جو ہے نا ایسی اس کی آواز آتی ہے. پھر میں ایسا رزق نہیں ہوگا, پھر رزق قدر والا, عظمت والا, وقار والا اور شان شوکت والا رزق ہوگا جب ہم اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کریں گے. اور سارا معاشرہ اگر اس پہ آ جائے, غربت کا خاتمہ, تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے اور اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں اور اللہ پاک راضی ہو کے مہنگائیاں ختم کر دے اور برکتوں کے دروازے کھول دے. چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ یہ مختصر سی باتیں, لیکن ان باتوں کے اندر تاثیر ہی تاثیر ہے اور ان باتوں کے اندر طاقت ہی طاقت ہے. ہاں, آج پتا چلا کہ خوشبو تو ہم فرشتوں اور نیک جنات کا دسترخوان ہے. اس سے پہلے پتا تھا خوشبو لگائیں ہم مہکیں گے, اچھا پھر پتا چلا کہ خوشبو مہکنا تو ہے لیکن سننا سمجھ کے لگانا ہے. مہکنا تو مفت میں ہے نا, جیسے کوئی دیوانہ ہی ہوگا جو کہے جی سوئی گیس شارٹ ہے, لکڑیاں مہنگی ہیں, چلو بھینس اس لیے خرید رہا, گائے اس لیے خرید رہا کہ اس کے گوبر کو گھر میں جلاؤں گا خوش کر کے. بھائی گوبر تو مفت میں ملے گا, تو گائے بھینس اس لیے لے کہ میں اس کا دودھ پیوں گا. آپ خوشبو اس لیے لگائیں کہ یہ سنت ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ بس سب سے پہلی چیز, باقی نفع بعد میں ہیں, پہلی چیز سنت ہے. سنت خود ایک بہت بڑا نفع ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے, یہ اس لیے لگائیں کہ یہ نیک فرشتوں کا, فرشتے نیک ہوتے ہیں اور نیک جنات کا, جنات بدکار بھی ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں, نیک جنات کا یہ کھانا ہے, ان کی ڈش ہے, ان کی غذا ہے. میری سمجھ میں آئے نہ آئے, میری عقل مانے نہ مانے, پر یہ غذا ہے, پر یہ غذا ہے, نیک جنات کی غذا ہے. اور میں ان کے دسترخوان کو وسیع کر رہا ہوں اور ہڈیاں اس لیے سنبھال رہا ہوں کہ اس کو اچھی طرح ڈال رہا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا, مفہوم ہے اللہ ان پہ پھر غذا ڈالتا ہے. میری سمجھ میں آئے نہ آئے, ضروری ہے دنیا میں ہر چیز میری سمجھ میں آ جائے, پر یہ بھی میں ان کا احترام اور اکرام, جہاں رزق کا احترام وہاں ان کا بھی احترام, اور ان کے لیے دسترخوان عام کر رہا ہوں وسیع کا. یہ چھوٹے چھوٹے جذبے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی نیتیں ہیں, رب کی رحمت کو ایسے متوجہ کر کے دے. چھوٹے چھوٹے جذبے, چھوٹی چھوٹی نیتیں رب کی رحمت کو ایسے پل میں متوجہ کر کے ہمارے اور ہماری نسلوں کا رزق عام کر دیتے ہیں. ورنہ آپ کے سامنے ہے, رزق چھنتے دیکھا, دولتیں چھنتے دیکھی, مالداروں کو فقیر اور فقیروں کو مفلس اور مفلسوں کو بھکاری بنتے آپ نے کئی نہ دیکھا ہوگا. تلک الایام نداولہا بین الناس, یہ سورج کے سائے چڑھتے ڈھلتے رہتے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے. پر جس کے ساتھ رب کی رحمت اور برکت آ جائے اس کو چنتے کبھی نہیں دیکھا. خدا کی قسم, رب کعبہ کی قسم, اس کی نسلوں کو قیامت تک ہمیشہ پھلتے بڑھتے پھولتے اور رحمت کے ساتھ کھیلتے دیکھا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو رحمتیں عطا فرمائے, وہ برکتیں عطا فرمائے. اللہ مجھے آپ کو یہ اسلوب دے, یہ طریقہ دے, یہ انداز دے. یہ چھوٹی چھوٹی پوائنٹ ہیں پر ان کے اندر بڑی گہرائی ہے. اب تھوڑے سے اعلانات ہیں, وہ ایسی توجہ سے سنیں جیسے درس توجہ سے سنا. اس کا فائدہ یہ ہوگا جب یہ اعلانات سے جو خیر پھیلے گی قیامت تک آپ اس کے حصہ دار ہوں گے اور اس حصے میں آپ کا پورا حصہ ہوگا جو اس سے خیر پھیلے گی. احمد پر شکیہ میں انشاءاللہ درس اور دم ہوگا 31 دسمبر کو اتوار صبح نماز فجر کے بعد. اور حسب موسم بستر ہمراہ لانا نہ بھولیں, جو حضرات وہاں رات کو ٹھہرنا چاہیں یا دن کو. رش کی وجہ سے کھانے اور بستر کا انتظام نہیں ہو سکے گا. جن حضرات کو اپنی کی پوسٹیں نہیں ملتی وہ ہمارے فیس بک پیج پر جا کر سیٹنگ کا طریقہ دیکھ لیں. درس کے بعد لنگر کا انتظام اوپر ہوتا ہے. حضرات بعض نئے آنے والے حضرات لنگر کو تاخیر کر جاتے ہیں, لاہور اور گیا, لا اور گیا. تو اس لیے جو باہر سے آنے والے حضرات ہیں وہ لنگر کا اہتمام کریں. ویسے بھی لاہور والوں کو چاہیے یہ لنگر پردیشیوں کے لیے, آپ بھی کھائیں, یہ لنگر پردیشیوں کے لیے ہے, لاہور والے بھی کھائیں. ماشاءاللہ وسیع لنگر کا انتظام ہوتا ہے, وسیع ہوتا ہے ایسی بات نہیں, لیکن پردیشی بھی ذرا ان کا اہتمام ہو. رسالے کو کیبل پر پھیلانا بہت ضروری ہے, کیونکہ کیبل میں جو چیز دکھائی جا رہی وہاں ایسی چیزیں بھی ہوں جو مخلوق کو مسائل حل کرانے میں اللہ کی ذات اور مدینے والے کی طرف متوجہ کریں. تو اس کے لیے احباب ذرا توجہ کریں. اور ہر جمعرات کو درس کو انگریزی میں لائیو ترجمہ یعنی ساتھ ساتھ ترجمہ، جیسے ہمارے گنگو کا ترجمہ ساتھ ساتھ ہو رہا، آج بھی ہو رہا، سامنے ہو رہا، اور ہم نے پچھلے درس کو اس پہ نیٹ پہ ڈالا تو پوری دنیا میں بہت پسند کیا گیا، اور گنگے حضرات بےچارے ان کو پیاس تھی ان کی، اور ان کو سمجھ آئی. آپ کے علاقے میں گنگے مرد جتنے بھی ہوں ان حضرات کو یہاں محبت پیار سے ہر دفعہ ضرور لایا کریں، ان کا ترجمہ ہو رہا ہے اور وہ بےچارے خوش ہوتے ہیں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. اس کے لیے آپ ضرور توجہ کریں، ضرور توجہ. اور انگریزی ترجمے کے لیے جن حضرات کو انگریزی ترجمے کے لیے کوئی احباب ہوں تو ہمارے بائیں طرف کچھ حضرات موجود ہوں گے، خدمت والے وہاں سامنے، تو ان کو آپ جا کے مل لیں گے. تو انگریزی ترجمے کے لیے جو ہے اس کا ضرور آپ کوشش کریں کہ میرے درس کے ساتھ ساتھ انگریزی ترجمہ ہوتا جائے. میرے درس کے ساتھ ساتھ کراچی میں درس دو ہوں گے، ایک جمعہ نماز کے بعد گلشن معمار جامع مسجد توابین میں، اور وہ ہوگا 13 اکتوبر کو، اور دوسرا ہوگا 15 اکتوبر کو سائمہ ٹاور میں دوپہر 1 بجے. ہمارا روحانی اجتماع تسبیح خانے میں ہوگا، دو حصوں میں ہوگا. پہلا اجتماع کا پہلا حصہ صبح پنجاب، بلوچستان اور بیرون ملک ہے. یہ اجتماع 23 نومبر بروز جمعرات عصر سے شروع ہوگا اور 26 نومبر بروز اتوار انشاءاللہ دعا ہوگی. اور دوسرا حصہ ہمارا صبح سندھ ہے، صبح سرحد ہے اور آزاد کشمیر ہے. اس کا پہلا اجتماع کا حصہ جو ہے 30 نومبر کو جمعرات کو شروع ہوگا اور انشاءاللہ 3 دسمبر اتوار کے دن دعا ہوگی. اسم اعظم کا دم آئندہ ڈیٹ نہیں لکھی ہے، اسم اعظم کا دم آئندہ کب اعلان ہے؟ اعلان نہیں لکھا ہو بھائی، بتاؤ. ہاں جی ہیں، اللہ والے لکھ دیا کرو. 29 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی اتوار کے دن اسم اعظم کا دم ہوگا. اس دن پوری دنیا میں خدمت والوں کا مذاکرہ ہوگا، اور شام کو کشف المحجوب کا حلقہ اور مراقبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور آخری اعلانات ہیں کہ حامیم لا ینصرون تسبیح خانے اور اس سارے نظام کو میرے، میری نسلوں اور میرے ساتھیوں کی حفاظت، کفایت، برکت اور سارے نظام کا تصور کر کے حامیم لا ینصرون 313 بار صبح شام پڑھیں صبح شام. آج میں نے ایک بابے کو ڈھونڈا، وہ آپ کو یاد ہے میں اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا ہڈیاں چباؤ، یاد ہے؟ وہ زندہ ہے. آج میں نے ایک بندہ ملا، میں نے کہا وہ بابا تھا، وہ دانت اس کے ختم ہو گئے تھے، وہ ہڈیاں چبانے میں اس کو مزہ آتا تھا. پھر ہم اسٹوڈنٹ تھے کہتے تھے ہڈیاں چباؤ، ہم ہڈیاں چباتے تھے، چوستے تھے، اس مزہ اس کو آتا تھا. آج اس بابے سے میری ملاقات ہوئی فون پہ، میں نے پوچھا کتنی عمر ہے؟ کہہ رہے 83 سال کی میری عمر ہے. یہ آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں. حامیم لا ینصرون 313 دفعہ صبح شام ضرور پڑھیں، اور یا حافظ و یا سلام 11 بار یا ایک تسبیح بھی اسی نیت سے. اور نیٹ تسبیح خانے اور موتی مسجد میں بعض مرد اور خواتین خود کو میرا رشتہ دار، کلاس فیلو، خلیفہ اور استاد ہونے کا دعویٰ کر کے مختلف باتیں اور دھوکہ دیتے ہیں، اس پہ احتیاط بھی کریں اور اس کا ازالہ بھی کریں. ہمارے جتنے بھی نظام ہے، درود محل، روحانی منزل، تسبیح خانہ اور سارا نظام، اس کا تصور کر کے اللہ سے دعائیں، ہدیہ، نوافل، روزے کہ اللہ ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما اور ہر فتنے سے حفاظت فرما. اور یہ بھی دعا کیا کریں اللہ میری زندگی میں بھی، میری موت کے بعد بھی تسبیح خانے کو آباد اور شاد رکھے، اہل لوگوں کو متوجہ فرمائے، اور اللہ اس نظام کو عافیت کے ساتھ چلائے رکھے. اور اپنے طبی روحانی تجربات و مشاہدات خواتین مرد ضرور لکھیں فیس بک پر، نیٹ پر، ای میل، خط کے ذریعے. یہاں خدمت کے لیے ضرور تشریف لایا کریں، صفائی کی خدمت، تسبیح خانے کی، دار و توبہ کی، چھوٹے بڑے تسبیح خانے کی. جمعرات کے دن ضرور اہتمام سے تشریف لایا کریں، جس کو ملا ہے خدمت سے ملا ہے اور عبادت سے ملا ہے. اور یہاں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے خدمت کے لیے ضرور گزاریں، عبادت کے لیے ضرور گزاریں. بوڑھے ریٹائر حضرات اپنی زندگیاں وقف کریں. شجرہ طیبہ، منتخب احادیث، آداب معرفت ہر گھر کی ضرورت ہے، ضرور پڑھا کریں. اور اپنے موبائل پر فالو اپکری کا میسج ضرور لگائیں، اس سے فائدہ ہوگا اور بعض اوقات ایمرجنسی اطلاع دینے میں آسانی ہوتی ہے. اپنی جیبوں اور جوتوں کی حفاظت اور موبائلوں کی حفاظت ضرور کریں، کہیں کوئی ہماری وجہ سے گنہگار نہ ہو جائے. گاڑیوں اور موٹر سائیکل کی پارکنگ میں تعاون کریں، یہ پیسے ہمیں نہیں جاتے، پارکنگ والے لیتے ہیں، لیکن آپ کے تعاون سے مخلوق خدا کو راحت ملے گی، گلی میں جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں، اور اپنی دعاؤں میں خاص تسبیح خانے کو یاد رکھیں. اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرمائے. اب دعا کا وقت ہے، خاص توجہ کا وقت ہے. یہ ذکر خاص ہے، فوراً بانٹ دیں، فوراً ذکر خاص فوراً بانٹ دیں، ایک دوسرے کو ایسے پل میں بانٹ دیں. تو دعا کا وقت ہے، خاص دعا کا وقت، توجہ کا وقت، اللہ سے مانگنا، اللہ سے گڑ گڑانا، بھکاری بن کے، سائل بن کے، محتاج بن کے، عاجز بن کے، یہ خاص دعا کا وقت ہے. اس وقت کو ضائع نہ کریں، اور پوری توجہ سے، پوری توجہ سے اللہ کی طرف دھیان لگا کے انشاءاللہ اللہ پاک دعائیں قبول فرمائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ذکر کریں گے ابھی بیٹھ کے، اللہ کا نوچندی ہے، اللہ کے نام کو اللہ کی تاثیر اور طاقت سے یاد کریں گے پوری توجہ اور پورے دھیان سے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، برحمتك استغيث. يا الله ایمان دے دے، اخلاص کامل دے دے، اور برکت اور عافیت دے دے، برکت اور عافیت دے دے. دل کی دنیا بدل دے مولا، من کی دنیا بدل دے، اور جذبوں کی دنیا بدل دے. اے اللہ ہمارے حال پہ کرم فرما اور فضل فرما، دنیا آخرت کی ساری مصیبتیں دور فرما اور پریشانیاں دور فرما. مولا علت ذلت اور قلت سے بچا، ذلت کے راستوں سے نکال دے، عافیت کی راہیں عطا فرما دے اور برکت کی راہیں عطا فرما دے. ہمارے مولا معاملات کو غیب سے عافیت دے دے، ہمارے معاملات میں برکت دے دے، ہماری مشکلیں حل فرما اور پریشانیاں دور فرما. یا اللہ غیب کے خزانے سے دنیا میں بھی خیر عطا فرما، آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور بالا دنیا آخرت کی ساری خیر عطا فرما، عافیت عطا فرما اور برکت عطا فرما. آقا جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. ہر آمین کہنے والے کو عطا فرما، ہر آمین کہنے والے کو عطا فرما، ہر آمین سننے والے کو عطا فرما، ہر آمین سوچنے والے کو عطا فرما، ساری انسانیت کو عطا فرما، سارے انسانوں کو عطا فرما اور سارے جنات کو عطا فرما. ہماری مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما. مولا دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے. غیب سے ہماری ضرورتیں پوری فرما، غیب سے ہماری مشکلیں حل فرما اور ہماری پریشانیاں دور فرما. تو کریم ہے آقا، تو کریم ہے مولا، کرم کو متوجہ فرما اور رحم کو متوجہ فرما. اللہ تیرے نام کی برکت سے ہوا ہے اور ہوگا، اور تیرے نام کے فضل سے ہوا ہے اور ہوگا. مولا تیرے نام سے سارے مسائل حل ہوئے ہیں، تو اپنے نام کی برکت سے دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما اور ساری برکتیں عطا فرما، عافیتیں عطا فرما. اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہارا کو سہارا دے دے. مولا مریضوں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے، عیال داروں کی عیال داریوں میں رحم فرما اور ان کی مدد فرما. اے اللہ جو ہسپتالوں میں مریض ہیں ان کو شفا دے دے، اور یا اللہ جن کے جوڑے مولا نہیں بنے ان کی شادیوں میں تاخیر ہے، عرش سے جوڑے بنا دے، اور عرش سے جوڑے بنا دے. اور اللہ جن کی شادی ہو چکی ان میں محبتیں دے دے، اولاد دے دے، پیار دے دے، الفتیں دے دے. ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما اور ان کی مشکلیں حل فرما. غیب سے عافیت کے دروازے کھول دے، راحت اور رحمت کے دروازے کھول دے، عطا اور شفقت کو متوجہ فرما دے. یا اللہ کسی آنسو بہانے والے کے آنسو کے صدقے، کسی آہ کرنے والے کی آہ کے صدقے، یا اللہ کسی پردیسی مسافر کے صدقے ہماری مصیبتیں دور فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما. ہمیں اپنے ذات کا تعلق عطا فرما، اپنی ذات کی محبت عطا فرما. نفرتوں کے اللہ نظام سے بچا اور محبتیں پھیلانے والا بنا، محبتیں پھیلانے والا بنا اور محبتوں کا مولا سفیر بنا دے، امن کا سفیر بنا دے. عافیت کو متوجہ فرما، ایمان کو متوجہ فرما اور برکت کو متوجہ فرما. اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، مولا ہماری مشکلیں حل فرما، دنیا میں بھی خیریں عطا فرما اور مولا آخرت میں بھی خیریں عطا فرما، اور دنیا میں بھی برکتیں عطا فرما اور مولا آخرت میں بھی برکتیں عطا فرما، یا اللہ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، لوگ یہاں جھولیاں خالی لے کے آتے ہیں، سخی تو ہی بھرتا ہے، تو ہی دیتا ہے، تجھ سے ہوتا ہے، تو ہی کرتا ہے، اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، تسبیح میں آنے میں آنے والا کوئی خالی نہ جائے، یا اللہ ان کو رزق بھی دے دے، اولادیں بھی دے دے، برکتیں بھی دے دے، عافیتیں بھی دے دے، عطائیں بھی دے دے، محبتیں بھی دے دے، آپس میں الفتیں بھی دے دے، اور امن بھی دے دے، اور ایمان بھی دے دے، اور غیب کے خزانے سے دنیا آخرت کی خیریں بھی عطا فرما اور برکتیں بھی عطا فرما، مولا بن مانگے عطا فرما، مولا بن مانگے عطا فرما، سخی بن مانگے عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، اے اللہ جو مجمع جو ضرورتیں لے کے آیا ہے تو ان کے دل بھی جانے، تو ان کے درد بھی جانے، تو ان کے سوز و ساز بھی جانے، تو ان کی ٹھوکریں بھی جانے، تو ان کے اندر کے مولا اندر کے ساری ضرورتیں جانے، اللہ سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما اور پوری امت کی ضرورتیں پوری فرما، مولا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا لکھا اور توقع رکھتے ہیں ان سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ان سب کی مشکلیں حل فرما اور پریشانیاں دور فرما، الہی تسبیحانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما اور اہل لوگوں کو متوجہ فرما، قیامت تک اس نظام کو عافیت سے چلا اور دنیا آخرت کی خیریں کو متوجہ فرما، آمین آمین آمین، بحرمت سید الابرار والمرسلین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی کون بتائے گا کس کو کس عمل کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، اور آپ اور آپ ادھر تشریف لے آئیں، ادھر تشریف لے آئیں، اس وقت مجھ سے کوئی سوال نہ کیجیے گا، یہ درخواست ہے، صرف آپ کو جو کسی عمل سے، کسی حکمت کے نسخے سے، ٹوٹکے سے، کوئی طبی روحانی فائدہ وہ بتائیے گا۔ جی آپ بتائیں۔
حضرت یہ ٹوٹکا ہے چھوٹا سا، یہ آپ نے نسوار کا عمل بتایا، جس مرد یا خواتین کے دانت میں درد ہو رہا ہو، اس کے اندر کھوڑ ہو، تو کھوڑ کے اندر یہ نسوار تھوڑی سی اس کی چنے کے برابر ایسی چھوٹی گولی سی بنا کے رکھ دیں تو یہ درد ختم ہو جائے گی اور داڑھ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے دو تین تجربات ہیں ہمارے پاس۔
جی اور بتائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ چند دن پہلے میرے انگوٹھے میں پاؤں کے ریشہ پڑ گیا تھا، تو جی تین گھونٹ وضو کے پانی سے یہ کافی بہتر ہو گیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کے دوران آپ دعا پڑھتے جائیں، اللہ اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور اینڈ پہ جب آپ وضو کرنے کے بعد آپ نے اللہ شافی، اللہ کافی اور اللہ معافی اس کی تین کلیاں، میں نے بھائی اور میرا جو ہے انگوٹھا کف ٹھیک ہو گیا، بالکل بہترین، جزاک اللہ۔
جی اور بتائیے۔
السلام علیکم۔
اور بتائیں۔
میری ایک بیٹی ہے چھوٹی سی، وہ جب سے پیدا ہوئی تھی بہت زیادہ بیمار رہتی تھی، ہر تیسرے چوتھے دن اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا تھا، پھر تسبیح خانے سے یہ موتی ملا کہ اس کی والدہ جب بھی اس کو واش روم میں بیت الخلاء میں لے کے جاتی تھی تو واش روم جانے کی دعا ضرور پڑتی تھی، کیونکہ وہ بچی تو چھوٹی تھی اس وجہ سے اس کی والدہ ہی پڑتی تھی، اور میں نے غور کیا تقریباً ایک سال ہو گیا یہ دعا کا ہم اہتمام کر رہے ہیں، اور ایک سال سے میں ابھی تک اس بچی کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گیا، اور ماشاءاللہ وہ ڈھائی سال کی میری بیٹی ہو گئی ہے اور اس کو خود بھی یہ دعا ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں یاد ہے، اور وہ پڑھ کے جاتی ہے اور پڑھے بغیر نہیں جاتی، اور یہ صرف یہ بیت الخلاء کی جو دعا ہے اس کی وجہ سے بیماریوں سے کافی جو ہے چھٹکارا پا لیا، تقریباً ایک سال ہو گیا میں نہیں گیا ڈاکٹر کے پاس اپنی بیٹی کو لے کے۔
جی اور بتائیے۔
جائیداد کی تقسیم کا معاملہ تھا، بڑے بھائی نے حصہ دینا تھا جائیداد میں سے، تو جب ڈیلروں سے حساب لگوایا تو وہ 20 لاکھ بن رہا تھا، بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں میں 18 لاکھ دوں گا۔ 6 مہینے ہماری بحث چلتی رہی، بات چیت چلتی رہی، لیکن یہاں تسبیح خانے سے حضرت سے یہ سنا کہ لڑائی نہیں کرنی، بلکہ اگر تھوڑا بھی ملے تو اس پہ راضی ہو جانا۔ تو حضرت کی بات کو مانتے ہوئے تھوڑا لینے پہ میں راضی ہو گیا۔ جب 18 پہ راضی ہوا تو انہوں نے کہا جی میں اور کم کروں گا، 17 کروں گا، 1 لاکھ اور کم کر دیا۔ میں نے کہا اللہ کی رضا کے لیے میں آپ سے اتنا ہی، جتنا آپ خوشی سے دینے کو تیار ہیں اتنا ہی لیتا ہوں۔ وہ 3 لاکھ روپے کم لیا، لیکن لڑائی جھگڑا، حالانکہ لوگوں نے اکسایا اور کہا کہ آپ کا حق ہے، آپ کیوں اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن بات کو مانتے ہوئے ان سے تھوڑے پہ راضی ہو گئے۔ اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ مرشد کی بات مانی ہے، اس پیسوں میں تو برکت عطا فرما۔ تو تسبیح خانے سے یہ رشتہ داروں سلسلہ رحمی اور حسن سلوک کا درس ملا۔
جی اور بتائیے۔ جی
بس الحمدللہ، مجھے 4 سال ہو گئے یہاں آتے ہوئے، انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے جنات اور دوسرے جادو وغیرہ کا بہت زیادہ اثر تھا۔ اللہ پاک نے اپنے فضل کرم سے 2 سال پہلے روحانی محفل اور دوسرے مطلب اعمال، یعنی روحانی محفل اور دوسرے جو یا کہا 1100 مرتبہ صبح، 1100 دوپہر شام یہ پڑھتا ہوں، تو پھر وہ جنات جو ہے نا وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ نہ کرو۔ میں کہتا ہوں ان سے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا، تم نے ہمیں تنگ کیا ہے، بہت زیادہ تنگ کیا ہے، تو اس لیے میں یہ وظیفہ نہیں۔ پھر ہاں میں پھر وہ جنات تو آتے نہیں، پھر عورتیں آتی ہیں، عورتیں کبھی شکل تبدیل کرتی ہیں، وہ بھی منتیں کرتی ہیں، پھر بچے آتے ہیں وہ بھی منتیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ وظیفہ نہ کریں۔ میں کہ میں جب تک مشکل سے اپنی ذات نہیں لوں گا تو اس وقت میں کوئی ان شاء اللہ میں نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ پھر وہ مجھے بھی تکلیف دیتے ہیں بعض دفعہ، وہ جنات جادوگر وغیرہ کرتے ہیں، پھر اس کا آپ میرے مطلب اولاد کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ میرا الحمدللہ ان سے کوئی آپ کے جو برکت سے آپ جو ہمیں حکم دیں گے کہ جو میں نے کہا مجھے صاحب جو مجھے ذات دیں گے تو میں اس کا جو عمل کروں گا، اگر وہ فرمائیں گے تو میں کروں گا نہیں۔
جی اور بتائیں۔ جی اور بتائیں۔ جی اور بتائیے۔ جی اور اپنے کوئی بندہ مشاہدہ بتائیں۔
السلام علیکم حضرت، آج میں رکشہ چلاتا ہوں، آج ایک دم رکشے سے باز آنے شروع ہو گئی، تو میں نے کہا انجن خراب ہے، مستری کے پاس چلے گیا تو وہ کہہ رہا جی انجن کھلے گا، میں نے کہا کھول دو، میں یا فضو یا سلام پڑھتا رہا، تو جب کھولا تو ماشاءاللہ بالکل صحیح تھا، کچھ نہیں نکلا، ٹھیک ہو گیا
ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ جو بتا دیں آگے سے ہٹ جائیں، اوروں کو جگہ دے دیں، جو بتا دیں پیچھے تشریف لے جائیں۔
کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ میرے منہ کے اندر ایک چھالا ہو گیا تھا، تو وہ اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جس طرح ٹویا بڑھتا جا رہا ہے، اندر زخم بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، زبان لگنے سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور جس طرح حضرت نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے سے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں اور بیماریوں کے حل نکلتے ہیں، تو جس طرح ہم کسی حکیم کو یا ڈاکٹر کو اپنے زخم چیک کرواتے ہیں، اس طریقے سے میں نے بھی اللہ کو اپنا زخم دکھایا اور کہا یا اللہ تو کریم ہے، حکیم بھی ہے، تو ہی مسئلہ حل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی رات اس کا درد بھی ختم ہو گیا، اور اگلے دن شکر اللہ تعالیٰ کا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ پچھلے تو یہ جو دم گزرا ہے، اس دن صبح کو دم کروا کے واپسی پر میری بائک میں پٹرول ختم ہو گیا، اب میرے پاس نہ یہ رقم تھی، لیکن رقم صرف 10 روپے تھے، اور میں نے جانا بھی کافی دور تھا، اب وہ کافی دور جانا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام لیا، یا اللہ پاک پٹرول 10 کا ہی ڈلواؤں گا، تو وہ 10 روپے کا پٹرول ڈلوایا اور میں اپنے گھر پہنچ گیا واپس اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے۔
جی اور بتائیں۔
السلام علیکم، میرا نام سہیل ہے۔ حضرت جی میں 27 کو پہلی دفعہ یہاں پہ آیا تھا، تو اس کے بعد سے میں نے حضرت کے درس سنے ہیں، تقریباً 8 سے 10 درس سنے ہیں میں نے، تو ان میں جو بھی حضرت نے پھول بیان فرمائے ہیں وہ سارے ان پہ عمل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حیات آ فرمائی ہے، سخی کر دی ہے، اور جو اکاؤنٹ کبھی زیرو سے اوپر نہیں آتا تھا اب وہ زیرو پہ پہنچتا نہیں, اور الحمدللہ یہ دو مہینے کی برکات ہیں جو بھی اعمال حضرت نے درس میں بتائے کہ بیماریاں تنگ دستیاں ہر چیز ختم ہو گئی ہے, جاب کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنا کاروبار بھی عطا کر دیا دو مہینے کا ہی بات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے حج سے آنے کے بعد جو ہے لفظ زمزم کے فوائد بتائے تھے, تو ایک رات میں بستر پہ سویا تو سر میں اتنا شدید درد ہوا کہ جو ہے نا میں پریشان ہو گیا, تین چار گھنٹے مجھے نیند نہیں آئی. تو پھر حضرت کے الفاظ مجھے یاد آئے کہ آپ جس جگہ رکھ کے الفاظ زمزم کہیں گے میں نے تصور کیا, اور الحمدللہ اس سے جو ہے نا میرا سر کا درد میں آرام آ گیا. اور دوسرا جو حکمت آج حضرت نے خوشبو لگانے کی بتائی, اس جو تھا وہ آج مجھ پہ آیا ہوا ہے کہ میں جو یہ شرٹ اتار کے جب لٹکاتا تھا تو اس میں سے کبھی ہزار روپے غائب ہو جاتے تھے, کبھی 500 روپے. تو وہ خوشبو میں لگاتا تھا تو بعض لوگوں سے پوچھا میں نے کہ جو ہے نا کہ جی یہ اس طرح پیسے غائب ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر اس کے پیچھے جائیں گے تو نقصان زیادہ ہوگا. لیکن جیسے حضرت نے بتایا نا کہ یہ جنات کی خوراک ہے, پہلے تو میں سنت سمجھ کے لگاتا تھا, لیکن آج وہ حکمت مجھے آیا ہو گئی کہ وہ جنات کی خوشبو جو ہے نا ان کی خوراک ہے. تو اس کے بعد سے جب سے میں نے خوشبو لگانے شروع کیا تو پیسے غائب ہونا بند ہو گئے ہیں جیب سے.
وہ اس لیے بند ہوئے ہیں جو پہلے اگر شریر جنات لیتے تھے, ٹھیک, شریر جنات لیتے تھے تو نیک جنات نے پہرا دے دیا, اگر انسان لیتے تھے تو نیک جنات نے پہرا دے دیا خوشبو کی برکت سے. تو آپ کی شرط سے پیسے چوری ہونا بند ہوگا.